الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحج: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعطر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمين يا رب العالمين. ماہ ذلحج کا آغاز ہو چکا ہے اور عید قربان کی آمد آمد ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ ذلحج آخری مہینہ ہوتا ہے قمری سال کا، تو گویا کہ 1412 ہجری بھی اب قریب الاختتام ہے اور 1413 ہجری کی آمد آمد ہے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، آج ہماری پوری گفتگو انشاءاللہ یہی حج کا فلسفہ، قربانی کا فلسفہ، قربانی کی قدامت اور اس کے ضمن میں ہمارے دین میں جو اس کی حکمتیں بیان ہوئی ہیں، آج کی ہماری گفتگو انہی موضوعات کے لیے وقف رہے گی. اس کے لیے میں نے یہ سورہ حج کا جو 5واں رکوع ہے وہ منتخب کیا ہے، جس کا پورا مضمون جو ہے وہ قربانی ہی کے گرد گھوم رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کی عبادت مقرر کی. نسک کا لفظ اگرچہ زیادہ وسیع المفہوم بھی ہے، حج کے تمام معاملات کو بھی مناسک حج کہا جاتا ہے، لیکن جب یہ خاص طور پر واحد کے صیغے میں آئے تو اس سے مراد قربانی ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یہاں بھی در حقیقت اسی کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کی صراحت موجود ہے کہ وہ چوپائے جو ہم نے تمہیں عطا کیے ہیں، ہم نے یہ عبادت ہر ملت میں، ہر دین میں، ہر نبی کے امت پر یہ فرض کی ہے کہ وہ ان چوپایوں پر ہمارا نام لے، ان میں سے کچھ ہماری خدمت میں بطور ہدیہ پیش کرے. یہ قربانی کی عبادت جو ہے قدیم، یہ صرف امت مسلمہ میں نہیں ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تو آ کر اس کی اہمیت قدرے کم ہو گئی. ابتدا میں زیادہ زور اسی عبادت پر تھا، اس لیے کہ یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ نماز یہ در حقیقت انسان کے شعور میں ایمان کو تازہ رکھنے کا ذریعہ ہے. جبکہ ابھی نو انسانی عہد طفولیت میں تھی اور شعور انسانی کا ابھی ارتقا نہیں ہوا تھا، اس وقت تک نماز کی جو عظمت ہے اور نماز کی جو اہمیت ہے وہ پورے طور پر منکشف نہیں ہو سکتی. یہ تو جیسے جیسے شعوری ارتقا ہوا ہے، انسان کے فہم میں ترقی ہوئی ہے، اسی حساب سے آپ کو معلوم ہے کہ ہدایت خداوندی میں بھی ارتقا ہوا. اس اعتبار سے نہیں کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی ارتقا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم تو کامل ہے ازل سے، لیکن یہ کہ نسل انسانی کے لیے جیسے جیسے وہ ترقی کرتی رہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات بھی اسی کی مناسبت سے ان میں ارتقا ہوتا رہا. اس پہلو سے ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر اگر آپ تورات کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور جو آپ کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں معین کی ان میں سب سے زیادہ زور ہے ہی قربانی پر. چنانچہ وہاں پر قربان گاہ یہی لفظ ہے، ان کا جو خیمہ تھا، جو عبادت گاہ کا خیمہ تھا، اس کے لیے قربان گاہ کا لفظ آتا. اصل جو عبادت تھی امت موسی میں وہ قربانی کی عبادت ہے. اور یہ اس سے بھی ثابت ہے کہ یہ اتنی قدیم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی مابین جو معاملہ سورہ مائدہ میں آیا ہے، جس مسئلے پر کہ پھر قابیل نے جھنجلا کر اور انتقامی جذبے کے تحت حابیل کو علیہ السلام قتل بھی کر دیا، وہ بھی قربانی کا مسئلہ تھا. اس پر ربا قربانن، یہ قربانی کا لفظ بنا ہے قرب سے، تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ. در حقیقت اس کا لغوی مفہوم یہ ہے قرب سے قربانی. اس پر ربا قربانن فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، تو ان میں سے ایک کی قربانی جو ہے وہ قبول ہو گئی، دوسری کی قبول نہیں ہوئی. یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ پچھلے زمانے میں وہ بھی پھر وہی مسئلہ ہے کہ عہد طفولیت میں ابھی انسان تھا تو انسان کو ظاہر اور وہ چیزیں کہ جو آنکھوں سے دیکھی جا سکیں ان کی زیادہ ضرورت تھی. ابھی وہ شعور کا وہ ارتقاء کہ جس میں علم غیب کے لیے اور ایمان بالغیب کے لیے پوری صلاحیت اور استعداد پیدا ہو جائے وہ ابھی نہیں تھی، لہذا وہاں کسی کی قربانی کی قبولیت کی اللہ تعالی کی طرف سے ایک حسی علامت ظاہر ہوتی تھی کہ جس نے کوئی قربانی پیش کی ہے آسمان سے ایک آگ کا شعلہ اترتا تھا اور اسے بھسم کر دیتا، گویا کہ یہ علامت ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی قربانی قبول فرما لی. اس لیے کہ خود اس سے ثابت ہو رہا ہے اس پر ربا قربان فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، کیسے معلوم ہو گیا ان کو؟ ان دونوں نے قربانی پیش کی. اور تفصیل یہ آتی ہے کہ ان دونوں بھائیوں میں سے ایک جو ہے وہ جس کو آج کل آپ کہتے ہیں کہ چرواہے کا پیشہ، بھیڑے بکریاں پالنا، گلے، ان کا یعنی کیٹل ریزنگ جو ہے وہ اس کا پیشہ تھا، دوسرا کاشتکار تھا جو زمین میں کچھ ہل چلا کر کچھ پیدا کرتا تھا. تو دونوں نے اپنی اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ لا کر اللہ تعالی کی خدمت میں پیش کیا قربانی کے طور پر. ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسری کی نہیں ہوئی، اور اس پر پھر وہ انتقام میں جذبات میں آ کر اس نے دوسرے بھائی کو کہ جس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی تھی اس کو قتل کر دیا. اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا یہ تصور تو بہت قدیم ہے. اور چوپایوں کی قربانی من بہیمۃ الانعام، تو یہاں پر وہی بات کہی گئی ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کی ایک عبادت مقرر کی تاکہ لوگ اللہ کا نام لیں ان چوپایوں میں سے کچھ پر جو ہم نے انہیں عطا کیے ہیں. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلَمُوا. اب اس رکوع میں قربانی کی جو اصل روح ہے وہ ہے کہ جو تین مختلف اصطلاحات کے حوالے سے آئے، اسلام، تقوی، احسان. سب سے پہلا لفظ آ رہا ہے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمْ. اگر اللہ کے جناب میں قربانی پیش کرتے ہو تو اس کی جو سب سے پہلا اس کا مظہر ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ تم خود اللہ کی بندگی کرو، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرو. اگر یہ نہ ہو تو قربانی جو ہے وہ ہزاروں روپے کی قربانی ہے، وہ 25,000 کا میڈا ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن اس کی کوئی اللہ تعالی کی میزان میں قدر و قیمت نہیں. اصل تو یہ ہے کہ خود تمہارے اندر وہ اسلام کا جذبہ کتنا موجود ہے، اطاعت و فرما برداری کا مادہ کتنا موجود ہے. چنانچہ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نوٹ کرتے چلیے کہ چونکہ جو حج کے مناسک ہیں، جن میں ایک بہت بڑا جو ہے اس کا مناسک میں سے یہ قربانی کا معاملہ بھی ہے، اس حج کے تقریباً تمام جو بھی مناسک ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے گرد گھومتے ہیں. خاص طور پر یہ قربانی جو ہم اب دے رہے ہیں، یہ تو در حقیقت اس میں دو چیزیں جمع ہو گئیں، ایک قدیم عبادت قربانی کی جو ہر امت پر واجب رہی، ایک یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص قربانی. یہ واقعہ یہ ہے کہ اب اس سے بڑی قربانی کا کوئی تصور ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار کیا ہو جانا، چھری چلا دینا، یہ تو دوسری بات ہے کہ اس چھری نے جو ہے وہ کاٹا نہیں اور ذبح نہیں کیا حضرت اسماعیل کو، لیکن باپ کی طرف سے چھری چلانے میں کوئی کمی نہیں ہوئی تھی، نہ بیٹے کی طرف سے سر تسلیم خم کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ ہوئی، باپ بیٹا دونوں. چنانچہ ان کے تذکرے میں بھی آپ کو یہی ملے گا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ گویا کہ چند الفاظ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو نقشہ ہے اسے بیان کر دیا گیا. جب بھی کہا اس کے رب نے اس سے کر سرے تسلیم خم، اطاعت کر، بان حکم، اس نے اسی وقت کہا اسلم تجھے رب العالم، میں نے سر تسلیم خم کر دیا اس ہستی کے سامنے جو تمام جہانوں کی مالک اور رب اور پروردگار اور پالنہار ہے. سر تسلیم خم، جو حکم، جو مزاج یار میں آئے، جو بھی اللہ کا فرمان ہے اس کو پورا کرنے کے لیے حاضر. تو در حقیقت یہ ہے اصل روح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. پوری زندگی در حقیقت یا تو اس ایک لفظ سے عبارت ہے، اور پھر اس کا خاص طور پر جو ہے پچھلے رکوع کے اندر تذکرہ ہوا ہے جو 15ویں رکوع میں، کہ جب تقریباً یوں سمجھئے کہ 100 برس کی عمر میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی عمر 11-12 برس ہوگی، یہ دونوں باپ بیٹا جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، تمام مراحل سے گزر چکے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تمام امتحانات کو پورا کر چکے ہیں. جیسا کہ 15واں رکوع سورہ بقرہ کو شروع ہوتا ہے اس لفظ سے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُمْ، اور جبکہ آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے بڑی بڑی باتوں میں، کلماتن یہاں نکرہ کہتے ہیں تفخیم کے لیے، بڑے بڑے امتحانات ان میں سے گزارا، فاتمہن اس نے ان سب کو پورا کیا، ان تمام امتحانات سے کامیابی کے ساتھ گزر گیا. قال انی جاعلک للناس اماما، ان تمام امتحانات سے گزرنے کے بعد بھی حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، پروردگار ہم دونوں کو، باپ بیٹا کو، اپنا فرما بردار بنائے رکھ. معلوم ہوا کہ یہ ہے اس اسلام کا مقام و مرتبہ، اس کی وہ قدر و قیمت جس کو ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ بس جیسے راہ چلتے کوئی شے گری پڑی انسان کو مل جائے، ایسے ہمیں بھی صرف وراثتاً مل گئی ہے، والدین کی طرف سے منتقل ہو گئی ہے، جس کی کوئی عظمت، جس کی کوئی قدر و قیمت ہماری نگاہ میں نہیں. وہ اسلام جس کے لیے ابراہیم دعا کر رہے ہیں عمر کے اس مرحلے میں، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، پروردگار ہم دونوں کو بھی اپنا فرما بردار بنائے رکھ، اور ہماری نسل میں سے ایک ایسی امت اٹھا، ایسی امت برپا کی جو تیری فرما بردار. یہ ہے در حقیقت وہ لفظ اسلام تو یہاں بھی فرمایا کہ اس قربانی کی اصل روح کو سامنے رکھو، اس کا گویا کہ نقطہ آغاز ہے لفظ اسلام. فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا مطاع مطلق، تمہارا محبوب حقیقی، الہ کے لفظ میں یہ سارے مفہوم شامل ہیں، وہ تو بس ایک ہی الہ ہے، بس اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی کی فرما برداری اختیار کرو. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے ان کو جو عاجزی اختیار کرتے ہیں. خبت کا لفظ آتا ہے نشیبی زمین کے لیے، تو زمین جو ذرا نیچی ہے نشیبی ہے، تو یہاں پہ اس سے استعارہ ہے انسان کی وہ کیفیت جس میں وہ اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ کے سامنے عاجزی تذلل اختیار کر لے. یہی در حقیقت لفظ عبادت کا اصل مفہوم بھی یہی ہے، عجز اور تذلل اختیار کرنا اللہ کے سامنے. العبادت و التذلل قال الجمہور، جمہور کا فیصلہ یہ ہے کہ عبادت ہے، تذلل کا نام اللہ کے سامنے بچھ جانا. وبشر المخبتین، اور اے نبی بشارت دیجئے ان جھک جانے والوں کو، تواضع اور تذلل اختیار کرنے والوں کو. اگلی آیت جو ہے یہ بڑی جامع آیات میں سے قرآن حکیم کی، کہ اس میں گویا کہ ہمارے لیے پھر ایک معیار آ رہا ہے کہ ذرا ہم بھی اپنے آپ کو اس کے اوپر پرکھیں. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، وہ مخبتین کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، تو ان کے دل لرز اٹھے. یہ کیفیت جو ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی کے ساتھ تو ایک رشتہ تو ہے کہ جو مطلوب اور محمود ہے اور پسندیدہ، وہ محبت کا رشتہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوف بھی، بین الخوف والرجا، یہ کیفیت اگر برقرار نہ رہے تو ہو سکتا ہے کہ محبت جو ہے وہ صرف ایک رسم کی شکل اختیار کر لے، اس کے ساتھ اطاعت موجود نہ رہے. اطاعت کے لیے خوف، جو ڈرتے رہتے ہیں، جو یخافونا ڈرتے رہتے ہیں اللہ تعالی کے حضور میں حاضر ہونے سے. اما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہوى، جو ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور میں حاضری سے کے خیال سے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کو کی لگاموں کو کھینچ کر رکھا، نفس کی خواہشات کی لگام کھینچ کر رکھی، تو فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم، اور صبر کرنے والے ہر اس شے پر کہ جو ان پر وارد ہو جائے، جو بھی تکلیف آئے، جو مصیبت آئے. یہ عام بھی ہے، جیسے کہ ابھی چونکہ ہمارا جو اب تسلسل کے ساتھ دوبارہ درس شروع ہوا ہے منتخب نصاب کا، مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب، جس کے ویڈیو ٹیپ میں تیار ہو رہے ہیں، تو پچھلے چند جو اس کی نشستیں ہوئی اس میں سورہ لقمان کا دوسرا رکوع جو ہمارے منتخب نصاب کا تیسرا درس ہے، وہ ہم نے کئی نشستوں میں مکمل کیا. وہاں بھی یہی لفظ آیا ہے، حضرت لقمان نے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ان میں یہ الفاظ بھی ہیں، یا بنی عاقم الصلاح وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، وہی الفاظ یا والصابرین علی ما اصابہم، جو بھی انسان پر بیتے. تو میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا کہ یہ عام بھی ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے وہ بھی بغیر اذن رب نہیں آئی ہے، صبر کرنی چاہیے. اسی لیے حضرت ایوب صابر، ایوب کے نام کے ساتھ ہی صابر کا لفظ جو ہے ان کی صفت جو ہے گویا کہ نتھی ہو گئی ہے، علیہ الصلوۃ والسلام. ان کا صبر مختلف اعتبارات سے تھا، لیکن آخری جو امتحان اللہ نے ان کا لیا وہ شدید ترین بیماری، نہایت تکلیف دہ ایسی بیماری کہ جس کی وجہ سے ان کے قریبی عیسیٰ بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے، ایسی بیماری سے اللہ نے انہیں آزمایا. تو یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش ہے، کوئی اور کسی قسم کی بپتا انسان پر پڑ جائے تو یہ تمام بھی آزمائش ہے، لیکن یہ کہ خاص طور پر راہ حق کی آزمائش. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو مختلف آزمائشیں آئی ہیں ان میں تو آپ کو معلوم ہے کہ جس آزمائش کا بھی ہم تصور کر سکتے ہیں وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات جو دنیاوی ہے اس میں درجہ بدرجہ. سب سے پہلی آزمائش، اور اس کے ضمن میں یہ فلسفہ جو ہے قرآن مجید جو بیان کرتا ہے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، یہ جو دنیاوی زندگی ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے یہ موت اور زندگی کا یہ سلسلہ بنایا اس لیے ہے، دو موتوں کے درمیان یہ زندگی ہمیں دی ہے. پہلی موت وہ تھی کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، ہم اس سے پہلے ایک موت کا مرحلہ طے کر آئے ہیں اس دنیا میں آنے سے پہلے، اس لیے کہ ہماری تخلیق اولا جو ہوئی ہے، تخلیق اول، وہ عالم ارواح میں ہوئی تھی، جبکہ ہم سب موجود تھے پروردگار کے حضور میں اور ہم نے اس سے عہد کیا تھا لستو بربکم قالوا بلا. اس کے بعد ہمیں ایک موت ہم پر طاری کر دی گئی، یعنی ان ارواح کو سلا دیا گیا، یا جیسا کہ میں نے کسی جگہ لفظ استعمال کی اپنی کسی تحریر میں، کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گیا. اب تو معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ انسان کے جسم کو بھی کولڈ سٹوریج میں رکھا جا سکے گا اور حیات جو ہے وہ برقرار رہے گی، اور اس کو پھر جب چاہے آپ دوبارہ جو ہے اس کے اندر حرارت داخل کریں اور وہ پھر جیتا جاگتا انسان ہو جائے گا. یہ دجالی فتنہ جو ہے جس انتہا کو چھو رہا ہے، اس میں یہ تمام چیزیں جو ہے ان میں سے کوئی شے انہونی نہیں رہے گی، یہ تو وہ چیزیں جن کی خبریں احادیث میں موجود ہیں. بہرحال یہ تو ہوگا ابھی بعد میں، لیکن یہ کہ ان ارواح کو کولڈ سٹوریج میں رکھا گیا ہے، اور یہی ایک طرح کی موت تھی کہ جو وارد ہوئی. پھر یہ روح ہماری شامل کی گئی اس عالم اجساد کے اندر جب سلسلہ شمارا ہوا اور وہ روح لا کر شامل کی گئی رحم مادر میں، تو یہ ہے احیاء. تو ایک موت اور دوسری موت اب آئے گی جو آنے والی ہے، ان دو موتوں کے درمیان کا ایک وقفہ یہ. اسی لیے دیکھیے قرآن مجید تخلیق موت کا ذکر پہلے کر رہا ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. حالانکہ ہمارے اپنے حساب سے تو زندگی کا ذکر پہلے ہونا چاہیے، موت کا بعد میں ہونا چاہیے. خلق الحیاۃ والموت لیبلوکم ایکم احسن عملا، نہیں، خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. ایک موت پہلے تھی جس میں گزر کر ہم آئے ہیں، پھر ایک موت جو آنی ہے وہ سب کو معلوم ہے، اس کا تو تذکرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں. لیکن ان دو موتوں کے درمیان یہ جو حیات دنیاوی ہے، اس کو ہم جس کو ہم اپنی غلط فہمی میں اصل زندگی سمجھ بیٹھتے ہیں، یہ تو در حقیقت اصل زندگی نہیں بلکہ زندگی کا ایک امتحانی وقفہ ہے. جیسے 3 گھنٹے کا امتحان، ویسے ہی سمجھ لیجئے 30 برس کا امتحان. یہ تو فرق جو ہے کمیت کا ہے، کیفیت کا تو نہیں. امتحان 3 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، 6 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، امتحان 1 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے مسلسل، امتحان 30 برس کا بھی ہو سکتا ہے. یہ 30 برس 60 برس کا امتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور اس کی اصل غرض و غایت کیا ہے؟ تاکہ تمہیں آزمائے کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا. یہی بات کہی سورہ کہف میں، انا جعلنا ما علی الارض زینت لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. ہم نے اس زمین میں جو کچھ ساز و سامان پیدا کیا ہے، یہ زیبائشیں آرائشیں، یہاں کی جو بھی رونقیں ہیں، یہاں کی چلک پھرت ہے، چمک دمک ہے، یہ سب ہم نے بنائی ہے. اس میں یہ اس کے اندر جو بھی چمک ہے وہ ہماری عطا کردہ ہے. اس میں جو کشش ہے انسان کے لیے وہ بھی ہم نے ڈالی ہوئی ہے. یہ سب کچھ کس لیے؟ تاکہ ہم آزمائیں. روخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے. ہم نے اس کو بڑا جو ہے یہ شمع بھی سامنے رکھ دی ہے، لیکن اب کامیاب وہ ہوگا کہ جو اس دنیا میں اور اس کی رانائیوں میں گم ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ ہمیں پہچانے، ہم سے محبت کرے، ہم سے دل لگائے، ہم سے لو لگائے، ہم سے محبت کرے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ پہلا امتحان ہے. تو امتحان در حقیقت پوری زندگی جو ہے وہ انسان کا ایک سلسلہ امتحانات ہے، ایک کے بعد دوسرا. اور یہ بھی نوٹ کر لیں، جو لوگ فرض کیجئے پرائمری کے امتحان ہی میں فیل ہو گئے، ان کے لیے اگلے امتحان کا کوئی سوال نہیں. اب ان کی زندگی میں تو وہ مڈل کا امتحان نہیں آئے گا. اسی طریقے سے جو مڈل میں فیل ہو گئے رہ گئے، اس کے بعد ان کی تعلیم جاری نہ رہ سکی، اب ان کے ہاں میٹرک کا امتحان تو نہیں آئے گا. جو پاس کرتا جائے گا اس کے لیے مشکل سے مشکل امتحانات ہیں. اس کو اپنے درجات کا تعین کرانا ہے، اس کے لیے تو ہر لمحہ جو ہے وہ اب امتحان جو ہے اس کے اندر شدت بڑھتی جائے گی، اس کی سختی جو ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، ایک امتحان کے بعد دوسرا امتحان. تو میں نے جو مضمون لکھا تھا کوئی 15-20 برس سال بس قبل کی بات ہے، اس میں میں نے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک نقشہ اس اعتبار سے کہ سب سے پہلا امتحان جو انسان کا ہوتا ہے، جو حضرت ابراہیم کا بھی ہوا، وہ ہے انسان کے عقل اور شعور کا امتحان. یہ ہمیں پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا، یہ دنیا ہی میں الجھ کر رہ گیا یا یہ کہ اس نے ہمیں پہچان لیا. یہ در حقیقت عقل اور شعور کی پختگی ہے کہ انسان اس کائنات کو دیکھے اور یہ سمجھے کہ یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے اصل حقیقت یہ نہیں ہے. اصل حقیقت کبریٰ تو کہیں پردے میں ہے، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے. ردا لالا گل پردہ ماہو انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم. کوئی ہستی چھپی ہوئی ہے، یہ کسی کے مظاہر ہیں، یہ کسی کی آیات ہیں، یہ کسی کی نشانیاں ہیں، یہ کسی کے علم کامل کی نشانیاں ہیں، کسی کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں، کسی کی حکمت بالغہ کی نشانیاں. کوئی ہے، کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں. یہ ہے سب سے پہلا انسان کے عقل اور شعور کی پختگی کا تقاضا. اسی لیے سورہ بقرہ میں کہا گیا پہلا مسئلہ الذین یؤمنون بالغیب، جن پر یہ حقیقت منکشف ہو جاتی ہے. اور یہ ایک بہت بڑی فلسفے کی کتاب بھی ہے، اپیئرنس اینڈ ریئلٹی. در حقیقت ایک اپیئرنس ہے جو نظر آ رہا ہے اور ایک ریئلٹی ہے جو مذکور ہے. اب وہ لوگ در حقیقت عقل و خرد کے اعتبار سے گویا کہ پرمیٹیو سٹیج پر ہیں، وہ ریٹائرڈ ہے، ان کا ذہن اور ان کے شعور کا ارتقا ریٹائرڈ رہ گیا. جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں جن کا نشو و نما نہیں ہوتا، وہ بچے جو ہے عمر ہو گئی ہے 20 برس، لیکن ابھی تک ان کا ذہن جو ہے 2-3-4 برس کے بچے سے آگے اس کا ارتقا نہیں ہوا ہے. یہ تو آپ کو مشاہدے میں یہ مثالیں آتی ہیں. اسی طریقے سے وہ انسان در حقیقت ریٹائرڈ ہیں جو اس اپیئرنس کے اندر ہی گم ہو گئے، اور جنہیں اس بات کی طرف جو ہے ان کے ذہن اور ان کے شعور نے ادھر رسائی حاصل نہیں کی کہ کوئی اور حقیقت کبریٰ ہے جو ان مظاہر کے پردوں میں چھپی ہوئی. یہ ہے وہ حقیقت کے جو جس کے اوپر منکشف ہو گئی، گویا کہ اس نے پہلا امتحان پاس کر لیا. اب انسان غور و فکر کرتا ہے تو وہ جو حقیقت کبریٰ ہے اس کی کچھ صفات کا تصور اس کے سامنے آتا ہے. وہ علی کل شئ قدیر ہے، وہ بکل شئ علیم ہے، وہ حکیم ہے، وہ دانا ہستی ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. اس کی تخلیق جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے، ہر شے با مقصد ہے. یہی سے پھر حکمت کا اور فلسفے کا اور ہمارا جو ایمان کے جو مختلف پہلو ہیں ان کا تدریجی ارتقا ہوتا ہے. بہرحال یہ پہلا امتحان ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے. ان کے معاشرے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے شرک کی ہر نوعیت موجود تھی. بت وہاں پوجے جا رہے تھے اور ستارہ پرستی وہاں ہو گئی تھی. پھر بادشاہ شاہ پرستی، یعنی جو آج کا سیاسی شرک ہے کہ حاکمیت کا مدعی انسان بن گیا ہے، وہ بھی وہاں موجود. نمرود جیسے فرعون کا دعویٰ تھا نا ربکم الاعلی، یہی در حقیقت نمرود کا دعویٰ تھا، میرے ہاتھ میں اختیار مطلق ہے، بادشاہ میں ہوں، میں جو چاہوں حکم دوں، میں ہوں معبود، میرا حکم مانا جائے گا. تو گویا کہ ہر نوع کا شرک موجود. ان گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر شرک کے ایک شخص شعور کی آنکھ کھولتا ہے اور پہچان لیتا ہے اپنے رب کو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ عقل اور خرد اور شعور انسانی کا امتحان ابراہیم نے پاس کر لیا. اگلا امتحان ہے، اب یہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ انسان کی سیرت و کردار کا امتحان. پختگی کتنی ہے، عظیمت کتنی ہے، حق بات کے کہنے کی جرت کتنی ہے، پھر اس حق بات کے کہنے سے جو نتائج نکلیں گے، جو مصائب آئیں گے، جو مشکلات ہوں گی، جو مخالفتیں ہوں گی، جن امتحانات میں سے گزرنا ہوگا، تو اس کے لیے اس کو جھیل جانے کا مادہ کتنا ہے، جسے آپ اسٹرینتھ آف کیریکٹر کہتے ہیں. اصل میں انسان کے عقل اور شعور کا مرحلہ علیحدہ ہے. ہو سکتا ہے ایک شخص عقلی اعتبار سے، شعور کے اعتبار سے بہت بلندیوں پر ہو، لیکن کردار کی پختگی موجود نہ ہو. یہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کوئی شخص اپنے عقل اور شعور، فلسفے اور حکمت کی بڑی بلندیوں پر ہو، لیکن جس کو آپ کہتے ہیں کہ مضبوط کیریکٹر، جمے رہنا، ڈٹے رہنا، جھیل جانا، برداشت کر جانا، یہ مادہ موجود نہ ہو. یہ دوسرا امتحان ہے جس کا آغاز پھر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جس طریقے سے ہوا ہے درجہ بدرجہ، کہ جب انہوں نے اس حقیقت کو پہچان لیا، برملا ڈنکے کی چوٹ اس کا اعلان کیا، فکر نہیں کی کہ یہ معاشرہ کیا ہے، یہ تو بت پرست ہے، میری تکا موتی کر دیں گے. کسی طریقے سے جب ان کی بات کو انہوں نے سنجیدگی سے نہیں لیا، کیا ہے چلو کہنے دو، ایک نوجوان ہے، فتح یقال له ابراہیم، ایک نوجوان ہے جو اس قسم کی باتیں کرتا رہتا ہے، بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، ہمارے بتوں کے بارے میں کہتا رہتا ہے کہ ان میں کچھ نہیں ہے. لیکن یہ کہ لوگ انہیں ابھی سیریسلی لے نہیں رہے تھے، تو حضرت ابراہیم نے پھر وہ شکل اختیار کی کہ ان کی کوئی جنم اشٹمی کا میلہ ہونے والا تھا، کوئی پوجا ایسی کہ جو سو پوری اس شہر کی آبادی باہر نکل کر کسی میدان میں جمع ہو کر، ظاہر بات ہے کہ وہ کوئی ستارہ پرستی ہی ہوگی جس کے لیے کھلے میدان میں جانا، تو وہاں پر اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑے ہی لطیف عذر کے ذریعے سے اپنے آپ کو روک لیا، شہر میں رہے، سنسان شہر، کوئی نہیں ہے، اس وقت وہ بت کدے میں گھسے ہیں اور جا کر تمام بتوں کو توڑ پھوڑ دیا، صرف جو سب سے بڑا بت تھا اسے چھوڑ دیا، اور جو تیشا تھا وہ اس بت کے کندھے پر رکھ دیا تاکہ ذرا ایک استہزاء کا انداز بھی ان کا ہو جائے. اور ان کا ایک بڑا لطیف انداز تھا آپ کے مزاج میں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ہمیں ملتا ہے مزاح کا، بڑا لطیف مزاح ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ جس سے کہ کسی کو کوفت ہو، بلکہ یہ کہ جس کو جس کا مزاح کیا جا رہا ہو جس سے، اسے وہ بھی لطف اندوز ہو سکے. اس قسم کی شگفتہ مزاجی جو ہے وہ دین میں کوئی بری شے نہیں ہے. کسی کو ٹیز کرنا، کسی کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچانا بہت بری بات ہے. یہ تو ہے کسی کا گویا کہ حمز اور لمز، جس کی کہ بڑی شدید مذمت آئی ہے، ویل لکل ہومزہ تلو مزہ، حمز اور لمز نہ ہو، عیب چینی نہ ہو، کسی کے منہ کے اوپر جو ہے اس کے کسی عیب کو جتلایا نہ جا رہا ہو اور اسے کوئی تکلیف اور کوف پہنچانی مقصود نہ، صرف مزاح کے درجے میں. تو حضرت ابراہیم کی شخصیت کے اندر یہ مزاح بھی بڑا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا، لہذا یہ کیا انہوں نے. اب جب وہ آئے پورا پورا شہر اور دیکھا، انہوں نے ہو سکتا ہے کہ آ کر پہلے ہی سلام کرتے ہوں اپنے ٹھاکروں کو، کہ اب آئے ہیں باہر کی پوجا سے تو آ کر سب سے پہلے اپنے جو معبود ہیں ان کو سلام کر لیں. اور جو حشر دیکھا بت کدے میں، تو اس سے اب آپ اندازہ کیجئے. میں یہ کہا کرتا ہوں کیونکہ مجھے اندازہ ہے ہندوستان کا کہ متھرا مثلاً ایک شہر ہے، بنارس ایک شہر ہے، جو مندروں کے بڑے بڑے شہر ہیں. اگر متھرا میں کہیں ایسا حادثہ ہو جائے، کسی بت خانے کے اندر سارے بت توڑ دیے جائیں، تو کیا قیامت آئے گی، کیا ہنگامہ برپا ہوگا، کیا ہاؤ ہو کی کیفیت ہوگی، اس کا آپ تصور کیجیے. لیکن ابراہیم نے جھیلا ہے، برداشت کیا ہے، سامنے آئے ہیں. ابراہیم تم نے یہ کیا ہے، فرمایا اس نے کیا ہوگا، اس بڑے بت نے، اس سے پوچھو نا. یہ صحیح سالم کھڑا ہوا ہے اور باقی سب ٹوٹے ہوئے، اور وہ جو آلے واردات ہے وہ بھی اس کے پاس سے برآمد ہو رہا ہے، اس کے کندھے پر تیشہ رکھا ہوا جس سے کہ یہ سب توڑے گئے. تو یہ ان کا انداز تھا مزاح کا. لیکن ظاہر بات ہے قرآن مجید میں ایک مقام پر آیا ہے کہ اس پر پھر وہ اپنے دلوں میں ایک لہجے کے لیے تو ان لوگوں نے رجوع کیا، رجعوا الی انفسہم، اور انہوں نے کہا اپنے جی ہی جی میں کہ واقعی ابراہیم سچ کہتا ہے، غلط تو ہم ہیں، جو بت اپنا تحفظ نہیں کر سکے وہ ہماری حفاظت کیا کرے. اور جب کہا پوچھو اس سے کس نے توڑا، چشمگیر گواہ تو ہے نا، یہ جو بڑا بت ہے اس نے کیا یا نہیں کیا، چشمگیر گواہ تو ہے، اس سے پوچھو. یہ جرت ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ حوصلہ، یہ عظیمت، اور پھر بالآخر حد جو ان کے والد نے گھر سے نکالا ہے، وہجرنی ملی گیا، میری نگاہوں سے دفاع ہو جاؤ، میرے معبودوں کو چھوڑ رہے ہیں تم، میں جن کو میں اور میرے آباؤ اجداد پوچھتے آئے ہیں، اے ابراہیم اگر تم نے ان سے منہ موڑا ہے تو پھر یہاں سے نکل جاؤ، میرے گھر کے اندر رہنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. بہجر نہیں بنی گیا، اس لیے کہ اگر کہیں میرے سامنے رہے تو ہو سکتا میں تمہیں رجم کر دوں، قبر کر دوں. گویا کہ یہ بھی رعایت ہے، نارجمنت بہجر نہیں بنی گیا، اگر تم اپنے اس موقع پر ڈٹے رہے میں تمہیں رجم کر دوں گا، سنسار کر دوں گا، لہذا عافیت اسی میں ہے کہ یہاں سے میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ. بہر یہ سارے مراحل ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایک کر کے طے کر رہے ہیں. پھر بالآخر اب بادشاہ کے یہاں پیشی ہو گئی، بادشاہ سے بھی مکالمہ کیا، سورہ بقرہ کے اندر اس کے آخری حصے میں مکالمہ، اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر
بابو بولتا ہے کہ خوف جس شے کا نام ہے وہ ہے ہی نہیں. اللہ پر یقین اور اللہ کے ساتھ ایک رشتہ اگر استوار ہو جائے تو یہ اس کی ایک علامت ہے, یہ اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے. کہ پھر خوف کس کا, موت ہی ہے نا. تو موت تو در حقیقت زندگی کا پیش خیمہ ہے, موت ایک زندگی کا وقفہ ہے, یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. تو ڈرنا کس بات کا, جہاں آنکھ بند ہوگی دوسرے عالم میں آنکھ کھل جائے گی. اور اگر اللہ کے دین پر اللہ کی توحید پر گامزن ہونے کی وجہ سے انسان پر موت آ جاتی ہے تو اس سے زیادہ خوش آئند موت اور کون سی ہوگی. نشان مرد مومن باتوں کو جو مر گائے تبسم پر لگے اس, تو خوف ہو تو کیسے ہو. تو وہاں بادشاہ کے دربار میں بھی کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جب اس نے کہا ہے کہ میں تمہارا رب کون ہے, حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے کہ جو مارتا بھی ہے جلاتا بھی ہے. بادشاہ کے دماغ کو نشہ چڑھا ہوا تھا حکومت کا, اس نے کہا یہ اختیار مجھے بھی حاصل. اس نے جیل سے فوراً دو قیدی منگوائے, جن میں سے ایک کو کہا بری کر دو اس کو, اس کی جان بخشی کی گئی. دونوں کنڈم تھے, پھانسی کی سزا یافتہ تھے, یعنی گویا کہ پھانسی ہونی تھی. دوسرے کی گردن وہی اڑوا دی دربار میں, دیکھو میں نے ایک کو زندہ رکھا ایک کو قتل کر دیا, اختیار مجھے حاصل. پھر حضرت ابراہیم نے آخری بات وہ کی کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تو اگر رب ہے تو نکال مغرب سے نکال. فاتح بہا من المغرب فبہت الذی کفر, تو وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا. اب ظاہر بات ہے کہ اس کے پاس اب کوئی جواب نہیں, لیکن یہاں بھی میں جدھر اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ کہ وہ ہمت وہ جرت کھڑے ہو کر, جیسے کہ سورہ کہف میں آیا ہے اس قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا, یہ جو وہ اصحاب کہف کے اندر بھی وہی جرت اللہ نے پیدا کر دی تھی. اصحاب کہف تو انبیاء نہیں تھے, معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے اندر چاہے وہ نبی ہو یا نہ ہو یہ کیفیات یہ جرتیں یہ ہمتیں یہ عظیمتیں یہ استقامتیں اللہ تعالیٰ پیدا فرما سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا کوئی عکس عطا فرمائے, ہمیں ہمارے اندر وہ ہمت پیدا کرے. اس کے بعد جو آخری ہے قرآن مجید میں اس کے لیے عجیب لفظ آیا فارادو میں ہی قیدن, انہوں نے اس کے ساتھ چال چلی. وہ چال کیا تھی کہ ابھی تو ذرا کیونکہ موت اس کی نگاہوں کے سامنے نہیں آئی ہے اس لیے یہ ساری ہمتیں جرتیں جو ہیں یہ بڑے اطمینان کا جو مظاہرہ کر رہا ہے ابراہیم, 14 سبق روشن ہو جائیں گے جب موت سامنے آئے گی. لہذا وہ سارا اہتمام جو کیا گیا کہ اسے آگ کا الاؤ بناؤ اور ڈالو اس کے اندر, تو اس کو بھی اب آپ چشم تصور سے دیکھیے کہ یہ کوئی ایک لمحے میں تو ہونے والی بات نہیں ہے. آگ کا الاؤ روشن کیا گیا ہے, کوئی مچان بنائی گئی ہے, وہاں ابراہیم کو کھڑا کیا گیا ہے, اب انہیں نظر آ رہا ہے وہ دہکتی ہوئی آگ ہے اور اب مجھے اس میں گرا دیا جائے گا. تو گویا کہ اگر کہیں کسی درجے میں کوئی کمزوری کا شائبہ تھا تو وہ ظاہر ہو جاتا. ان کی چال یہی تھی, ارادو میں ہی قید یہ چال تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ نشہ حرم ہو جائے گا, یہ توحید کا نشہ جو ہے یہ سب جب دیکھیں گے اس آگ بھڑکتی ہوئی آگ کو تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سب ان کے خیالات اور نظریات جو ہے وہ سب دھرے رہ جائیں گے اور یہ معافی مانگ لیں گے اور یہ رجوع کریں گے اپنے موقف سے. لیکن یہ کہ وہ جو اقبال نے خوبصورت شعر کہا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس امتحان میں بھی پورے اترے تو قرآن مجید نے کہا ہے کہ وہی خائب و خاسر ہوئے, وہ سمجھتے تھے کہ یہ باز آ جائے گا, جب نہیں باز آئے اور کود گئے اللہ تعالیٰ نے پھر آگ کو گلو گلزار بنایا, یہ اس کی طرف سے اعجاز ہے, یہ اس کا اختیار مطلق ہے. بارہ اس کے بعد وہ مرحلہ آیا اب جس کو ہم ہجرت کہتے ہیں. یہ انبیاء اور رسول کی سیرت کا ایک مشترک جو ہے آپ کو ایک معاملہ ہے وہ ذہن میں رکھیے کہ جب رسول کی امت جس کی طرف رسول کو بھیجا جاتا تھا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب یہ سلسلہ ختم ہوا, حضور پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا, اس لیے اس میں ماضی کا صیغہ استعمال کرنے میں عافیت ہے تاکہ کہیں اس کے جو ہم اگرچہ استعارتن ہم اسے اور محاورتن اسے حال کے سیزن میں بیان کرتے ہیں لیکن پھر بھی اس سے اجتناب جو ہے وہ بہتر ہے. جس قوم کی طرف رسول بھیجے جاتے تھے اگر وہ قوم اس حد تک انکار پر تل جاتی تھی کہ قتل کے در پہ ہو جاتی تھی تو پھر نبی کو رسول کو ہجرت کی اجازت ملتی. لہذا اس کے بعد جب یہ آگ میں ڈالے جانے کا معاملہ ہو گیا اس انتہا تک ثابت کر دیا قوم نے کہ ابو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہے تو پھر یہ ہے کہ اجازت ملی ہے. اور قال انی مہاجر اللہ ربی سیاحدین, انہوں نے کہا کہ میں اب اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں. یہ سب ہے وہ والصابرین علی ما اصابہم, جو بھی بیتے جو بھی آئے اس پر سب استقامت. پھر حضرت ابراہیم کی پوری زندگی مہاجرت کی زندگی. یہ آج تو آپ نقشے میں بس دیکھ لیتے ہیں آرام سے, یہ عراق سے چلے اور شام چلے گئے. اس وقت کا تصور کیجئے آج سے 4-5 ہزار سال قبل کا, اس قدر زبردست لق و دق صحرا ہے. فلسطین میں عراق سے براہ راست نہیں جا سکتے تھے. یہ تو جو گلف وار کے دوران آپ نے شاید سی این این وغیرہ میں دیکھا ہو کہ یہ کتنا زبردست صحرا ہے, اور یہاں سے جو کچھ لوگ جو ہیں اردنی وغیرہ جاتے بھی تھے تو کس قسم کی, آج کل بھی بہترین جو مواصلات کا نظام ہے اس کے باوجود وہ سفر بڑا سخت دقت طلب ہے جو اس زمانے میں. لہذا سیدھے مغرب میں نہیں گئے ہیں عراق سے فلسطین کی طرف, پہلے شام پہنچے ہیں شمال کی طرف, اس لیے کہ یہی چونکہ دجلہ و فرات کے ساتھ ساتھ کا علاقہ جو ہے یہی ایسا تھا کہ جس کو سفر کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا. اور پھر وہاں سے نیچے اترے, پھر ایک سفر آپ کا مصر کا ہے, وہاں بھی جو حالات پیش آیا تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. پھر بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے ایک اور امتحان دیا, 87 برس کی عمر میں بیٹھا ہوا ہے, لیکن حکم ہوا کہ ان ماں بیٹا کو جا کر بے وادن غیر ذی زرع چھوڑا ہوا. یہ قربانی والا مسئلہ تو ابھی 13 برس بعد آئے گا, اس سے پہلا جو امتحان ہے کوئی آبادی نہیں. ان دا بیت کل محرم, یقیناً یہ گھر جو ہے یہ بیت العتیق ہے, پرانا گھر ہے, حضرت آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہے, لیکن یہ کہ یہ گر چکا تھا, منہدم ہو چکا تھا, بنیادیں تھی کہیں زمین میں دبی ہوئی, جیسے عمارتیں گر جاتی ہیں. آج بھی جو ہے یہ اسرائیلی تلاش کرتے ہیں, ویلنگ وال کے پاس جا کر روتے بھی ہیں, ماتم بھی کرتے ہیں. وہ اصل میں وہ جو ٹیمپل آف سولومن ہے, ہیکل سلیمانی, اس کی بنیادوں کو تلاش کر رہے ہیں کہ بنیادیں تو کہیں ہوں گی, تاکہ ان بنیادوں کے اوپر دوبارہ اپنا وہ ہیکل سلیمانی تعمیر کر سکے. اور اس کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ مسجد اقصا ہے, اسی لیے کبھی کسی بہانے سے اس کے کسی حصے کو آگ لگاتے ہیں, کبھی نیچے سے جاتے ہیں کھدائی کرتے ہیں, لیکن وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں, بلکہ ان کے ہاں یہ روایت بھی موجود ہے کہ مسجد اقصا کے نیچے ہی کہیں دفن ہے وہ ان کا صندوق, وہ تابوت و سکینہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو تبرکات ہیں, آپ کا عصا بھی موجود ہے, اور وہ جو الواح ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی کوہ طور پر, جن پر کے تورات کے احکام لکھے ہوئے تھے, وہ بھی موجود ہے, وہ تابوت سکینہ. بلکہ ان میں سے بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے جس کو کہتے ہیں ڈرلنگ وغیرہ جو ہے اس طرح کی کر کے اور کیمروں سے دیکھ لیا ہے کہ موجود ہے, اور یہ وقت آنے والا ہے اب جب بھی ان کو ذرا اس معاملے میں تمکن حاصل ہو جائے گا پھر وہ گرائیں گے اور اس کو وہاں سے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. بہرحال اس وقت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے وہ بنیادیں جو ہیں یعنی حضرت سلیمان کے ہیکل کی بنیادوں کی تلاش میں ہیں, ایسے ہی خانہ کعبہ کی بنیادیں تھیں, عمارت اوپر سے گر چکی, اور چونکہ یہ جگہ جو ہے جہاں خانہ کعبہ کی تعمیر ہے اس یہ در حقیقت سیلاب کا راستہ ہے. یہ عرفات اور منا کی طرف سے جو پہاڑی سلسلہ آ رہا ہے اس کا سارا پانی جو ہے یہیں سے ہو کر گزرتا ہے, اسی لیے دو محلے جو مشہور ہیں جو حضرات گئے ہیں, مالا اور مسفلا, ایک وہ مالا علاقہ ہے اونچا علاقہ ہے اور دوسرا ہے مسفلا, وہ در حقیقت ادھر سے پانی آتا ہے اور پھر اسی یعنی بیت اللہ کے پاس سے ہو کر, بلکہ اس یہ پیالہ ہے اصل میں, پیالے کے بالکل باٹم میں بیت اللہ کی تعمیر ہے اور چاروں طرف پہاڑ ہے, اس میں جو پانی کی آمد ہے وہ خاص اس راستے سے ہے جو منا کی طرف جانے کا راستہ ہے, وہاں سے وہ پہاڑی جب سیلاب آتا ہے تو ویلا بارش کا آتا ہے, جیسا کہ شاید 10-11 برس ہو چکے ہیں بہت زبردست سیلاب آیا تھا اور خانہ کعبہ جو ہے وہاں کئی دن تک طواف بند رہا ہے, اور گندگی جو ہے آس پاس چونکہ بہت بڑے بڑے جو ہے
وہ بنا دیے گئے تھے ٹوائلٹس، ان کی گندگی جو ہے وہ سب کی سب مطاف کے اندر بہت ہی تکلیف دہ منظر رہا ہے. اس دوران میں بھی اگرچہ طواف جاری رہا ہے لیکن وہ اوپر پوری جو عمارت ہے دو منزلہ اس کے اوپر، لیکن یہ کہ نیچے اترنے کا کوئی امکان نہیں تھا. بڑی بڑی گاڑیاں دھس گئی ہیں کہ جو ان کے زیر اس کے نیچے ہی سے، حرم کے نیچے سے در حقیقت وہ بڑے بڑے زیر زمین نالے نکالے گئے ہیں کہ سیلاب کا پانی اس کے نیچے سے ہو کر نکلتا، لیکن کسی وقت سارے جو حساب کتاب ہوتے ہیں انسان کے وہ فیل ہو جاتے ہیں. پانی کی مقدار عام طور پر جتنی ہوتی ہے اس کے حساب سے آپ نے اس کے نکاس کا بندوبست کر لیا، لیکن اگر اس سے کئی گنا پانی آ جائے تو وہ نکاس تو کافی نہیں ہوگا. بہرحال وہ ایک لمبی بات ہے. یہ جو ہے عمارت گر چکی تھی، لیکن حکم ہوا کہ جاؤ باپ ماں بیٹا کو، حضرت حاجرہ سلام علیہا اور حضرت اسماعیل ایک دودھ پیتے بچے، چھوڑ کر وہاں بغیر کسی سہارے کے. یہ ہے توکل. یہ ضرور جان لیجئے کہ اس قسم کے توکل کی ہمیں اجازت نہیں ہے. یہ رسول کا معاملہ، رسول کا معاملہ یہ ہے کہ اسے جو حکم ہوتا ہے وہی کی بنیاد پر ہوتا ہے. ہمیں فرض کیجئے خواب بھی آ جائے، جیسے کبھی کبھی ہو جاتا ہے کسی کو بھی خواب میں آ گیا اپنے بچے کو، بعض لوگ ذبح کر دیتے ہیں. ہندوؤں میں تو خیر یہ روایت جو ہے بچوں کو اپنے معبودوں کے بھیج کرنے کی یہ ہے ہی ہے، لیکن بعض اوقات جن کا کوئی ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہتا ایسے حادثے ہوئے مسلمانوں. لیکن یہ جان لیجئے یہ حکم جو ہے عام مسلمان کے لیے نہیں. ہمارا خواب کوئی ہم پر حجت نہیں، لیکن نبی کا خواب وہ در حقیقت وحی کے درجے میں، اس لیے انہیں تو اللہ کا حکم تھا. اور یہ ظاہر بات ہے جس کا جتنا اونچا درجہ اور مقام ہے اتنا ہی ان کا امتحان بھی سخت ہے، لہذا ان پر اپنے معاملے کو قیاس نہ کر بیٹھیے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس روح کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش جس حد تک بھی امکان ہو وہ پیدا کرنی چاہیے. پھر وہ آخری امتحان جو ہے وہ یہ ہے کہ جب 13 برس کے حضرت اسماعیل ہو گئے اور جس کو آپ کہتے ہیں بازو بن گئے، اب برابر کا ہوتا ہے 13 برس کا بچہ، اور خاص طور پر اس زمانے میں جب اٹھان ہوتی تھی اور اس وقت جبکہ شریک بھی اب ہو رہے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر میں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور ابھی تک حضرت سارہ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، یہی اکلوتے بیٹے حضرت ابراہیم، 100 برس کی عمر، اور یہ ہے آخری امتحان جو لیا گیا. اے میرے بچے میں دیکھ رہا ہوں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اور وہ بیٹا بھی اللہ تعالی نے جو عطا کیا جس کے لیے بار بار قرآن میں لفظ آتا ہے غلام حلیم، حلیم بڑا ہی حلیم التبع، یا ابتی فل ما تومر فقدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا جان کر گزریے جو کچھ آپ کو حکم ہو رہا ہے، جو اللہ کا فرمان ہے کر گزریے، اور جہاں تک میرا معاملہ انشاءاللہ آپ مجھے بھی صابروں میں سے پائیں گے. اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم، یہ ہے اسلام. اس کو نوٹ کیجئے در حقیقت کہ یہ سارا معاملہ جو ہے اس کی روح تو ہے اسلام، اس کی روح ہے سر تسلیم خم کر دینا، اس کی روح ہے اللہ کے ہر حکم کو مان لینا. وبشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون، نماز کو قائم رکھنے والے اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے، ہمارے لیے ہماری رضا جوئی کو ہمارے حکم کے تحت، چاہے وہ غربا کو اور مساکین کو دیا جا رہا ہو، چاہے وہ اللہ کے دین کے لیے دیا جا رہا ہو، یہ دونوں جو ہے انفاق کے دو بڑے بڑے جو ہے یہ گویا کے شعبے ہیں. بلکہ یہ کہ پہلا شعبہ جو ہے غربا مساکین یتیموں کے لیے، محتاجوں کے لیے، مقروضوں کے لیے، سائلین کے لیے، اس کے لیے زیادہ لفظ جو ہے وہ صدقہ ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین، اور یہ انفاق کا لفظ جو آتا ہے وہ عام طور پر اللہ کے دین کے لیے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یعنی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے. اس کے لیے نوٹ کر لیجئے کہ یہی در حقیقت آیات جو اس کے فوراً بعد جو آیات آ رہی ہیں اسی سورہ مبارکہ میں، اس میں وہ قتال کا اذن مل رہا ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اب اے مسلمانوں، تمہاری یہ دعوت اور تمہاری یہ جدوجہد ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے،
اب تک تو تمہیں حکم یہ تھا کہ جو آئے جھیلو، ہاتھ مت اٹھاؤ، بدلہ لو، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے تم انہیں وہاں سے انہیں نکالو. یہ جو سارا اجازت جو ہے وہ اگلی آیات میں آ رہی ہے. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اس لیے یہاں پہ منفق جو فرمایا ہے ومما رزقناهم ينفقون، اس کا زیادہ تعلق جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے. اس کے بعد فرمایا والبدن جعلناها لکم من شاعر اللہ. یہ بدن جو ہے بدنا کا جمع ہے، بدنا کہتے ہیں اونٹ کو، اور یہاں مراد ہے وہ اونٹ جو قربانی کے لیے نامزد ہو گئے ہوں، جن کے لیے طے ہو گیا کہ یہ قربانی کے لیے یا یہ کعبے کی نیاز کے طور پر لے جائے جا رہے ہیں، ان کو شاعر اللہ کہا ہے. اس لفظ کو بھی سمجھ لیجئے، شاعر کا لفظ بنا شعیرہ کی جمع ہے یہ، اور یہ شعور سے بنا ہے. انسان کے اندر اللہ تعالی کی ہستی، اللہ کی توحید، اللہ کی صفات کمال، اور پھر اس کا جو منطقی اور عملی نتیجہ نکلنا چاہیے انسان کے اندر، اللہ کی اطاعت، اللہ کے سامنے عزت و تذلل، اللہ کی فرما برداری، اس شعور کو جو چیز بھی اجاگر کرے گی وہ اللہ تعالی کے شاعر میں سے. بیت اللہ اللہ کا بہت بڑا شاعرہ ہے. ان صفا والمروہ کا من شاعر اللہ، صفا اور مروہ بھی. آج کل تو آپ بس چشم تصور سے دیکھیے، جو لوگ گئے ہیں ان کو تو بہرحال کیونکہ نقشہ دیکھا ہوا ہے کس طریقے سے وہ مسعا جو ہے وہ بھرا ہوا ہوگا. واقعہ یہ کہ کندھے سے کندھے اس وقت چل رہے ہوں گے، لاکھوں لوگ آئے ہیں اور دن رات کوئی لہجہ نہیں ہو سکتا کہ جس میں وہ مطاف جو ہے اس میں کہیں آپ کو سہولت مل جائے. اس دفعہ کچھ خبر بھی یہ ہے کہ شاید 40 لاکھ کے لگ بھگ کی، آج تک تو اتنی تعداد نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ کہ کہا گیا ہے کہ شاید 40 لاکھ حجاج کی توقع ہے اس سال حج کرنے کی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اب تک کی میکسیمم تعداد ہوگی اگر واقعتاً یہ ایسٹیمیٹ صحیح نکلا، اس لیے کہ 3 ملین سے آگے اب تک تعداد نہیں گئی ہے، 30 لاکھ سے آگے بات نہیں گئی. لیکن اگر یہ 4 ملین کا معاملہ ہو جائے، اور گرمی جو جس قسم کی اس وقت ہے شدید گرمی، تو اس کی وجہ سے بس دعا کیجئے کہ جو لوگ بھی حج کے لیے گئے ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں سے تو صحت و عافیت سے رکھے اور ان کے اس حج کو قبول فرمائے. باقی یہ ہے کہ اس وقت کا جو نقشہ ہے وہاں کا، وہ جو لوگ گئے ہیں وہ اس کا تصور کر سکتے ہیں، بڑا ہوا ہوگا اس پورے موسم کے اندر جو ہے وہاں تل دھرنے کو کہیں جگہ، بالفعل جسے کہتے ہیں تل دھرنے کی جگہ، وہ وہاں نہیں ملتی. تو فرمایا والبدن جعلناها لکم من شاعر اللہ، تو یہ صفا اور مروہ بھی شاعر اللہ میں سے. ان صفا والمروہ من شاعر اللہ، جیسے ماں حضرت حاجرہ وہ ماں کی مامتا جو ہے اس سے بےتاب ہو کر جس طرح انہوں نے چکر لگائے ہیں، جبکہ بچہ جو ہے اسماعیل وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور پانی نہیں ہے کہیں، کوئی آس پاس انسان نہیں. امتحان تو ایسے ایسے شدید اللہ نے لیے حضرت ابراہیم کے کہ وہ بچہ، اکلوتا بچہ، دعائیں مانگ مانگ کر لیا ہوا بچہ، اور اس کو اس کی ماں سمیت جو ہے وہاں چھوڑ گئے ہیں، بے وادن غیر ذی زرع، ایک جہاں کوئی شے، کوئی گھاس کا پتا تک نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر قدرت ہے کہ بنو جرہم کا ایک قافلہ گزر رہا تھا، حضرت حاجرہ کی آواز سن کر ان میں سے وہ لوگ آئے ہیں، پھر انہوں نے وہیں پر ڈیرا لگایا ہے، آبادی ہوئی ہے، ورنہ یہ کہ وہاں تو کوئی آبادی تھی نہیں، یہ مکے کا شہر تو اس کے بعد آباد ہوا ہے، ورنہ وہ تو صرف یہ کہ خانہ کعبہ کی بنیادیں وہ بھی ابھی مخفی تھی، زمین کے اندر چھپی ہوئی. وہاں آ کر حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو چھوڑ گئے. پھر وہ آخری امتحان کہ اب انہیں ذبح کر دو، یہ ہے کہ جس کے بعد فرمایا گیا انی جاعلک للناس امام، آئے ابراہیم تم نے تمام امتحانات جو ہیں وہ پورے کر دیے، بلکہ آخری امتحان کے بارے میں تو سورہ صافات کے الفاظ میں ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو بہت ہی بڑا امتحان تھا، اس میں کوئی شک نہیں. اکلوتا بیٹا 13 برس کا، اور اس کو جو ہے وہ والد اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو گیا، اس نے تو چھری چلا دی. اسی لیے یہ اب جو یہ قربانی ہم دے رہے ہیں، اس میں گویا کہ دو چیزیں جمع ہو گئی، ایک تو وہ قدیم، اسی لیے میں نے یہ آیات آج منتخب کی کہ یہ تو ایک قدیم عبادت ہے جو ہمیشہ سے چلی آ رہی، حضرت ابراہیم سے تو بہت پہلے کا معاملہ ہے، حضرت حابیل کا اور جو ان کے بھائی قابیل کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، اس پر ربا قربان. تو اس طریقے سے در حقیقت یہ عبادت ہر جو امت ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر رہی. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. ان اونٹوں کو بھی, ویسے تو یہ کہ بھیڑے بھی قربانی دی جاتی ہے, بھیڑوں کی, بکریوں کی اور گائے, یہ سب کے سب جو ہے قربان کی جاتی, لیکن خاص طور پر اونٹ کا ذکر کیا. اس کی وجہ یہ ہے, دو وجوہات اس کی ہیں. ایک تو یہ کہ عرب کی سب سے بڑی دولت اونٹ, باقی چیزوں کے ساتھ ان کے اتنے جو ہے انٹرسٹ اور ان کے مفادات نہیں تھے جتنے اونٹ کے ساتھ. اونٹ ان کی سواری بھی, سیرا کا جہاز بھی, اور ایسا جہاز جو ایک ایک ہفتے تک بغیر کھائے پیے ساتھ دے سکتا ہے. اس کے جسم کو اللہ نے ایسا بنایا ہے, پھر اس کے بالوں سے ہی وہ کمبل بناتے تھے کہ جس سے وہ اپنے خیمے بناتے تھے. تو ہر شے جو ہے اس کی, اس کا گوشت, اس کا دودھ, گویا کہ ان کے لیے جیسے کسی زمانے میں یہ جو جانگلی علاقہ کہلاتا ہے پنجاب کا, بستی پنجاب کا, جہاں ابھی کوئی کھیتی باڑی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا, آباد کار نہیں آئے تھے, تو بھینس اصل شے تھی ان کی زندگی کی, جس کو مج کلچر آپ کہہ سکتے ہیں. پورا کا پورا وہ یہاں بھینس کا دودھ پی لیں گے, اسی کا جو مکھن ہے وہ اپنے سروں کو بھی لگا لیں گے, اسی سے گویا کہ پوری. اور جب بھینس جو ہے وہ دودھ دینے والی سٹیج سے گزر گئی ہے, اسی کا گوشت کھا لیں گے. یہ گویا کہ ان کی زندگی کا, اس علاقے کا پورا جو برکز ہے زندگی کی تمام ضروریات کا, وہ بھینس کے ساتھ وابستہ. یہی معاملہ عرب میں تھا اونٹ کے ساتھ. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ایک مغالطہ ہوا سابقہ امت کو, بنی اسرائیل کو, حضرت یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا گوشت پسند نہیں تھا, اس لیے انہوں نے اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیا. امت نے یہ سمجھا کہ یہ اونٹ کا گوشت حرام ہے, یہ حلال نہیں ہے, لہذا وہ اعتراض کرتے تھے مسلمانوں پر کہ تم نے اس کو حلال قرار دیا ہے, حالانکہ تم کہتے ہو کہ تمہارا رشتہ تو سابقہ امتوں کے ساتھ اور سابقہ انبیاء کی جو شریعتیں ہیں ان کے ساتھ ہے, تو سابقہ شریعت میں تو یہ حرام تھا. جس کا جواب دیا گیا سورہ نام میں, تفصیل سے وہ علیحدہ بات ہے, لیکن اس کو یہاں خاص طور پر واضح کیا جا رہا ہے کہ اونٹ کی قربانی جو اہل عرب کے لیے, اس کا درجہ بھی بلند کیا گیا, اور چونکہ وہ ان کی محبوب ترین متاع تھی, اس اعتبار سے بھی جیسے کہ آیا ہے سورہ آل عمران میں چوتھے پارے کی پہلی آیت جو ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کے مقام کو نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو ان چیزوں میں سے جو تمہیں محبوب ہیں. تو ان کی محبوب ترین متاع اونٹ ہے, اس لیے اس کو خاص طور پر شعائر اللہ میں سے شمار کیا گیا. اور یہ باتیں آپ کے علم میں ہوگا, حجت الوداع میں حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ قربان کیے, جن میں سے 63 کو نہر کیا ہے آپ نے اپنے دستے مبارک سے, جس کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے, یہ کوئی یعنی مرفوع قول تو نہیں ہے حضور کی طرف سے, تو اس کی کوئی وضاحت لفظ نہیں ہوئی ہے, لیکن 63 کا عدد جو ہے ٹیلی کرتا ہے حضور کی عمر مبارک سے. 63 برس کی آپ کی یہ حیات دنیاوی ہے, تو گویا کہ آپ نے اپنی اس حیات دنیاوی کے ہر سال کا ایک نذرانہ یا ایک ہدیہ اللہ تعالی کی خدمت میں پیش کیا ہے. تو 63 اونٹ تو آپ نے خود اپنے دست مبارک سے نہر کیے. وہ آ جائے گا نہر کا مفہوم کیا ہے, وہ کھڑے کر کے در حقیقت اونٹ کی قربانی کی جاتی ہے, رٹایا نہیں جاتا, بلکہ ایک برچھا جو ہے وہ اس کے یہ جو گردن اور یہ سینے کی جو ہڈی ہے جہاں ان کا جوڑ ہے, یہی وہ بڑا جو کہیے کہ سب سے بڑی وین اور آرٹری جو ہے وہ یہی پر موجود ہے, اس میں برچھر مارا جاتا, اس سے خون کا فوارہ چھوٹتا ہے, اور جب خون کافی بہ جاتا ہے تو پھر وہ اونٹ جو ہے ایک طرف کو کروٹ کو وہ زمین پر گرتا ہے. یہ نقشہ ہے جو کھینچا گیا ہے. بل بدلا جاننا ہے لکم من شاعر اللہ لکم فیہا خیر, اس میں تمہارے لیے بڑا خیر ہے. خیر ظاہری اور مادی تو ہے دنیاوی ضرورتوں کے اعتبار سے, اور اب جب تم اسے اللہ کی راہ میں نہر کر رہے ہو تو یہ گویا کہ خیر ہے تمہارا اللہ کے ہاں, جو اس کا اجر اور ثواب ہے. جس کے بارے میں حضور سے جب پوچھا گیا ما ھذا الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے جواب دیا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اس کو تازہ رکھنے کے لیے، اس کی یاد، اس کے شعور کو برقرار رکھنے کے لیے. حضرت ابراہیم کی پوری زندگی جس طرح امتحانوں میں سے گزری ہے، اور آخری اور شدید ترین اور کٹھن ترین امتحان جو ہے وہ اکلوتے بیٹے کی قربانی کا، یہ ہے اس کی یاد کو تمہارے ذہنوں میں تازہ رکھنے کے لیے یہ سنت ابیکم ابراہیم. یہ در حقیقت اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے شاعر میں شامل کیا گیا. پوچھا گیا ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ فرمایا ہر بال کے عوض ایک نیکی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ لکم فیہا خیر، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. فاسم اللہ علیہا ثواب، تو اس پر نام لو ان اونٹوں پر اللہ کا، ان کو صف میں کھڑا کر کے. یہ نقشہ جو ہے یہ تو خاص طور پر یہ الفاظ جو آئے ہیں صف میں کھڑا کر کے، یہ نقشہ بالفعل تو صرف حجت الوداع میں ہی سامنے آیا ہوگا. ویسے بھی آپ کو معلوم ہے جب یہ سورتیں نازل ہو رہی ہیں، یہ سورہ حج جو ہے اور اس کا خاص طور پر یہ حصہ ہے، اس کے بارے میں میرے نزدیک وہ روایت صحیح ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں اثنائے سفر ہجرت میں. اس کے بعد ہی وہ آیت آ رہی ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ وہ لوگ کہ جن کو اگر ہم زمین میں تمکن عطا کر دیں، غلبہ عطا کر دیں، طاقت دے دیں، حکومت دے دیں، تو وہ نماز قائم کریں گے، زکات ادا کریں گے، نیکیوں کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے. یہ گویا کہ اسے میں کہا کرتا ہوں یہ مینیفیسٹو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ جب تشریف لے جا رہے ہیں سفر ہجرت پر مکے سے مدینے کی طرف، اور وہاں اللہ کے تو علم میں ہے کہ وہاں آپ کا داخلہ ہوگا بے تاج بادشاہ کی حیثیت. مکے والے خون کے پیاسے ہیں اور وہ تو تعاقب میں لگے ہوئے ہیں، تلاش ہوئے ہیں کہیں مل جائیں زندہ یا جس طرح بھی مردہ محمد کو اگر لے آیا جائے تو اس کو 100 اونٹ مل جائیں گے. یہ انعام جو ہے اس کا اعلان ہوا ہوا ہے. ادھر مدینے والے استقبال کی تیاریاں کیے ہوئے کئی دن متواتر ان کو ہو گئے ہیں کہ وہ باہر نکل کر انتظار کرتے ہیں کہ شاید آج پہنچ جائیں حضور، شاید آج پہنچ جائیں. تو یہ زمین کا ایک عظیم نقشہ ہے، یہ بھی ہمارے لیے بڑا سبق ہے اس میں کہ بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمارے پیمانوں پر پوری نہیں اتر سکتی. ہم اسباب و علل اور علت اور اس کے نتیجے کا جو بھی حساب کتاب جوڑتے ہیں بہت سی چیزیں اس سے بالکل ماورا ہوتی. 13 برس جس شہر میں حضور نے بنفس نفیس دعوت دی ہے، خود آپ سے بڑا داعی کون، آپ سے بڑا مبلغ کون، آپ سے بڑا مربی اور مزکی کون، پھر کون شخص ہوگا جو یہ کہہ سکے کہ اس کا دامن کردار اتنا پاک ہو سکتا ہے جتنا کہ حضور کا دامن کردار پاک ہے؟ دشمن بھی ماننے کو تیار نہیں کہ کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے، کوئی کہنے کو تیار نہیں. ایک ایسی شخصیت 13 برس ایک شہر میں دعوت خود دے، اور نتیجہ کیا ہے؟ بمشکل 150 200 ہو گئے کل مہاجرین جو ہے حبشہ کے، انہیں بھی شامل کر لیجیے. 13 برس کی کمائی یہ ہے. ادھر مدینہ ہے، وہاں حضور کے قدم مبارک ابھی پہنچے ہی نہیں. ایک سال پہلے اپنے 2 جانثاروں کو، بلکہ پہلے 1 جانثار کو مصعب بن عمیر کو بھیجا تھا، اور اس کے بعد جو عبداللہ ابن ام مکتوم کو بھی رضی اللہ تعالی عنہما، اور بس. اور وہاں وہ انقلاب آ چکا ہے، اوس و خزرج کے دونوں قبیلوں کے بڑے بڑے چودھری ایمان لا چکے ہیں. اب آپ کا استقبال ہو رہا ہے کہ کب حضور کی سواری پہنچے. تو کتنا کنٹراسٹ ہے، سائملٹینیس کنٹراسٹ کی حیثیت سے. بارہ اس سلسلے میں یہ آیت اتری ہے کہ اب جا کر کریں گے کیا محمد وہاں صلی اللہ علیہ وسلم. الذین ان مکناہم فی الارض اقام الصلاۃ، لہذا پہلا کام یہ کیا ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کی ہے. اقامت صلاۃ جو ہے گویا کہ اس کے لیے پہلی جو کوشش ہے وہ اسی کی ہے، اس لیے کہ مکے میں جب تک تھے وہاں تک تو اقامت الصلاۃ تو نہیں ہو سکتی. نماز باجماعت جو ہے وہ تو ادا نہیں کی جا سکتی تھی، یا کی جاتی تھی تو گھروں میں چھپ کر یا بیت دار ارقم کے اندر. لیکن اعلی اعلان ایک مرکز کی تعمیر، سین حرم میں آ کر کبھی کبھی اکیلے اکیلے کوئی نماز پڑھ لے تو پڑھ لے، وہ بھی شدید ترین خطرات مول لے کر، ورنہ یہ کہ نماز با جماعت کا نظام قائم کرنا تو ممکن نہیں تھا، وہ تو وہاں جا کر ہوا ہے. پہلا کام حضور نے کیا ہے مسجد نبی کی تعمیر، جس میں کہ آپ خود شریک ہوئے ہیں، بھاری بھاری پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں، معمار جب تعمیر کر رہے ہیں لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں، خود آپ گویا کہ مزدوروں کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. یہ ہے پہلا کام جو حضور نے وہاں کیا ہے. بہرحال یہ ہے در حقیقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مینیفیسٹو، اور یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ فذکر اسم اللہ علیہا ثواب. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصل میں حج جو ہوا ہے وہ تو اس کے بعد حضور نے تو ایک ہی حج کیا، اس سے پہلے مکے میں جب تک آپ تھے یقیناً حج کرتے ہوں گے، کوئی صراحت تو ہمیں نہیں ملتی. اس وقت تک حج کے مناسک کا یہ بیان تو آیا نہیں تھا، سورہ حج بھی مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہو رہی ہے، اس کے بعد بلکہ بہت سے حضرات اسے مدنی کہتے ہیں. اور دوسرا اگر مناسک حج کا تذکرہ ہے تو سورہ بقرہ میں ہے، وہ بال اتفاق مدنی ہے. تو وہ جو بھی حج تھا وہ اپنی جگہ پر ہوگا، یقیناً طواف بھی حضور کرتے تھے، یقیناً حج کے مجموعوں میں جا کر آپ تبلیغ بھی کرتے تھے، تو جو بھی کچھ حج اس وقت ہو رہا تھا اس میں آپ کی بھی شمولیت ہوگی. لیکن اصل حج جو ہوا ہے حضور کا وہ تو یہ ایک ہی ہے، اس لیے کہ اس کے بعد سے تو وہ گویا کہ وہ یعنی علاقہ ممنوعہ ہے مسلمانوں کے لیے، مکے میں کوئی جا نہیں سکتا، طواف کوئی کر نہیں سکتا. وہ تو عمرہ ہوا ہے جا کر سن 7 میں، عمرہ قضا سن 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی، اور وہاں بھی اس وقت بھی جو احرام کھول دینے پڑے عمرے کی اجازت نہیں ملی، جو بھی مصالحت ہوئی صلح ہوئی اس کے نتیجے میں اگلے سال جا کر عمرہ کیا. سن 8 میں، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے اور یہ خاص طور پر ایسے حضرات کے لیے کہ جنہوں نے شاید یہ سمجھا کہ دین کا کام ہی ایک اور وہ حج ہے، نماز روزہ اور حج جو ہے بس اس کے سوا دین کا تو کوئی کام ان کے سامنے ہے ہی نہیں، انہوں نے ہر سال حج کرنا گویا کہ اپنے لیے لازم کیا ہوا ہے. حضور کی سنت دیکھیے، سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا ہے رمضان مبارک میں، سن 8 میں آ گیا، قریب 2 مہینے کے بعد حج حضور نے نہیں کیا. اگلا سال سن 9 کا پھر گزر رہا ہے، حضور اب پورے عرب کے بادشاہ بن چکے ہیں، معاذ اللہ اس برے سنس میں نہیں کہہ رہا، مطلب یہ کہ اختیار تو اب آپ ہی کا ہے، جو بھی حکومت ہے اس وقت پورے عرب کی، اس کے کون ہیں، اس کے فرما روا کون ہیں، اگر کہ وہ فرما روا نہیں وہ تو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہی کا حکم نافذ کر رہے ہیں، لیکن اختیار مطلق ہے. سن 9 میں بھی حج نہیں کیا، بلکہ قافلہ بھیج دیا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر عمارت، اور اسی میں اعلان کیا گیا ہے کہ آئندہ سال کوئی مشرک یہاں نہ آئے، بلکہ یہ 4 مہینے اب جو دیے جا رہے ہیں بس یہ آخری مہلت ہے جو دی جا رہی ہے. فَإِذَا انْفَلَقَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، یہ 4 مہینے جب ختم ہو جائیں گے جو مہلت دی جا رہی ہے تو پھر مشرکین کا قتل عام ہو جائے. حضور خود نہیں گئے، ایک ہی حج ہے آپ کا اور وہ حج جو بتا ہے. تو میرا اس کا نقشہ اس لیے ذہن میں آیا کہ فَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا ثَوَافْ، یہ ثواب کا لفظ جو ہے یہ تو جب ہم حجۃ الوداع کی تفصیل پڑھتے تب سامنے آتا ہے. وہ 100 اونٹ ایک قطار میں کھڑے کیے گئے تھے اور پھر حضور نے ایک ایک کو نہر کیا ہے، اور روایات میں الفاظ یہ ہے کہ جیسے ہی ایک اونٹ گرتا تھا اگلا اونٹ خود آگے بڑھ کر اپنی گردن پیش کرتا. یہ بات جو لوگ جدیدیت گزیدہ ہیں ان کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، جو سمجھتے ہیں مادی ہی سارے قوانین ہیں اس کائنات کے، اس سے ماورا کوئی حقیقت نہیں، وہ اس کو نہیں مانیں گے. مولانا روم کا بڑا پیارا شعر ہے کہ فلسفی کو منکر حنان است، اب ہوا سے انبیاء بیگانہ است. جو فلسفی ہے اور آج کا جو بھی مادہ پرست جو ہے سائنسدان ہے وہ تو نہیں مان سکتا اس کو، لیکن یہ کہ حنانہ کا واقعہ ہوا ہے حضور کے ساتھ، کہ جب تک مسجد نبوی میں ممبر نہیں بنا کر رکھا گیا، کوئی ممبر نہیں تھا، تو حضور جب خطبہ دیتے تھے تو کھجور کا ایک تنا تھا اس سے ذرا ٹیک لگا لیتے تھے، جیسے آج بھی بعد میں بھی حضور کی سنت ہے عصا ہاتھ میں لینا، اور عصا کی ایک سہارا ہوتا ہے مقرن کو، تو وہ آپ ٹیک لگا لیتے تھے اس ٹیک. لیکن جب وہ ممبر بنا کر رکھ دیا گیا، پہلے جمعے میں جب آپ کھڑے ہوئے ہیں ممبر پر، تو اس سوکھے ہوئے تنے میں سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو کہ یہ سعادت جو تھی آج مجھ سے جو ہے وہ جاتی رہی ہے اور میں محروم ہو گیا. تو فلسفی کو ملک حنانہ مسجد نبی میں وہ ستون حنانہ آج بھی اس کی صراحت ہے کہ یہ اس جگہ پر وہ ستون حنانہ تھا. وہ تو سارے ان مقامات کو تو پریزر کیا گیا اگرچہ اب وہاں کھجور کا تنا تو نہیں ہے, بہترین سنگ مرمر کے جو ہے ستون کھڑے ہیں, لیکن جگہ کو معین کی ہے یہ ستون حنانہ. اسی طریقے سے ایک ایک اونٹ گر رہا ہے, اس کے بعد اگلا اونٹ خود گردن پیش کر رہا ہے. یہ ہے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے, ہرچے کہ ہرچے ساقی مارے ایرے الطاف حیوانات کے اندر بھی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کے ساتھ پرندوں کے اندر شعور پیدا کر دیا, پہاڑ وجد میں آتے تھے اور وہ بھی ہم کے ترانے الاپتے تھے. تو یہ چیزیں سب کی سب جو ہے ہمارے لیے ان کو ماننے میں قطر کوئی جو دقت نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. فلسفی کو ملک ہنگانا وہ انکار کرتے رہے, مادہ پرست یا فلسفی جو ہے ملحد فلسفی وہ انکار کریں گے. تو یہ جو فرمایا کہ فرض کو اس بندہ ہے علیہا صواف, صف میں قطار میں کھڑا کر کے اللہ کا نام ان پر لو, یہ در حقیقت میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو نقشہ اسی وقت کا ہے جو سامنے آتا ہے. اس کے بعد فرمایا فیضا وجبت جنوب رہا, جب ان کے پہلو ٹک جائیں زمین پر, جیسے آپ دیکھتے ہیں جب آپ بکرے کو ذبح کرتے ہیں تو تھوڑی دیر تک وہ تڑپتا ہے, اس کے بعد جب وہ ٹھنڈا ہو جاتا جسے آپ کہتے ہیں, فیضا وجب جنوب رہا, جب اتنا خون بہ گیا اس قربانی کے اونٹ کا کہ وہ پھر اب نڈھال ہو کر گرا ہے زمین پر, اب فرمایا فکلوا منہا واطعموا القانع والمعتر, تو اب کھاؤ اس میں سے خود بھی. یہاں اصلاح کی جا رہی ہے. اہل عرب کا اس دور میں دور جاہلیت میں ان کا یہ عقیدہ بن گیا تھا کہ جو صرف قربانی دیتا ہے وہ اپنی قربانی کے گوشت میں سے خود نہیں کھا سکتا. آج بھی جو معاملہ ہے صدقے کا, صدقے میں سے آپ اگر آپ نے کوئی بکرا ذبح کیا ہے صدقے کی نیت سے اس میں سے آپ کچھ نہیں کھا سکتے, وہ سب کا سب غربا کا حصہ ہے. انہوں نے قربانی پر بھی اسی قاعدے اور قانون کو لاگو کیا تھا کہ اس میں سے خود قربانی دینے والا کچھ نہیں کھا سکتا. قرآن مجید نے آ کر اس میں یہ اصلاح کی ہے فکلوا منہا, چنانچہ یہ جو قربانی کا گوشت ہے اس میں سے, جیسا کہ عام آپ کو معلوم ہے کہ یہ تین حصے کر کے ایک حصہ جو ہے اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنے گھر کے استعمال کے لیے, ایک حصہ ہدیۃً اپنے دوستوں کو احباب کو عزیزوں کو, اور ایک حصہ خالص غربا کے لیے. اور اس میں البتہ یہاں تک گنجائش ہے کہ اگر کوئی زیادہ عیالدار آدمی ہے تو وہ پورا کا پورا گوشت اگر خود استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ بہرحال پہلا جو مستحق ہے وہ انسان کے اپنے اہل و عیال ہیں. اس اعتبار سے یہاں نرمی کی گئی ہے شریعت محمدی میں, جیسا کہ بارہا میں نے آپ کو بتایا ہر پہلو سے نرمی ہے. یہ جمعہ کا حکم کتنا نرم کر دیا گیا, اذان سے لے کر اور نماز کے ادا ہو جانے تک کاروبار دنیاوی حرام ہے, باقی صبح کرے شام کرے. اگرچہ پسندیدہ یہی ہے کہ یہ دن خالص کر لو اللہ کے دین کے لیے, ایک دن تو ایسا ہو کہ صبح جلدی آ جاؤ, جلدی آنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے, جو پہلی ساعت میں مسجد میں آ جائے گا اس کے لیے اتنا ثواب ہوگا جتنا کہ ایک اونٹ قربان کرنے کا, جو دوسری ساعت میں آئے گا اس کے لیے اتنا ثواب ہوگا جیسے کہ گائے اللہ کی راہ میں قربان, تیسری ساعت میں آنے والے کے لیے میڈا یا بکری کی ثواب, چوتھے میں آنے والے کے لیے جیسے کہ ایک مرغی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی گئی, پانچویں ساعت میں آنے والے کے لیے اتنا ثواب ہے جیسے ایک انڈا کسی کو خیرات میں دے دیا, اور اس کے بعد جب امام اپنی بات شروع کر لے خطبہ شروع کر لے تو پھر فرشتے جو بیٹھے ہوتے ہیں دروازوں پر اپنے رجسٹر بند کر دیتے, پھر آنے والوں کا اندراج نہیں ہوتا. اگرچہ اس میں جو ہمارے محققین ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ اس حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں ان کو ظاہر پر محمول نہیں کیا جائے گا, اس میں پہلی ساعت سے مراد یہ نہیں ہے کہ صبح صبح آنا صبح آنا, بلکہ یہ کہ جمعے کے وقت میں پہلی ساعت. اب اس میں گویا کہ آسانی پیدا کی ہے علماء نے, اور دوسرے یہ کہ بعد میں بھی اگر کوئی آ جاتا ہے تو فرضیت جمعہ تو اس کی بھی ادا ہو جائے گی, البتہ فضیلت جمعہ میں حصہ نہیں ہوگا. ایک فرضیت ہے ایک فضیلت ہے, فضیلت جمعہ میں اس شخص کا حصہ نہیں ہے کہ جو امام کے خطبہ کے شروع کرنے کے بعد پہنچا ہے نماز کے لیے, فضیلت جمعہ سے جو محروم ہو گیا. لیکن ہمارے علماء کا اسی پر اتفاق ہے کہ فرضیت ادا ہو جائے گی, فرض کی حیثیت سے وہ ثابت نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ ترغیب میں عرض کر رہا تھا, ترغیب اسی کی ہے کہ اس کا پورا دن جو ہے آپ اسی کام کے لیے وقف کریں صبح سے لے کر. اور میں نے بارہا کیا ہے کہ میری تو نگاہوں میں وہ نقشہ بارہا گھوم جاتا ہے, کبھی کبھی خواب بھی آتے ہیں. ضلع حصار میں ایک مقام تھا سرسا, سرسے میں بالکل مرکز میں ایک مسجد بڑی اونچی کرسی کے ساتھ, جیسے کہ بادشاہی مسجد جو ہے وہ دلی کی ہے شاہجہانی مسجد، اس انداز کی مسجد، اگرچہ اس طرح کی تو نہیں، بارہ چھوٹی لیکن بڑی کرسی پر، اس کے بڑے اونچے اونچے مینارے بھی تھے، وہی میرے تعلیم کا آغاز ہوا اس مسجد کے اندر. اور اس کا نقشہ مجھے ابھی تک یاد ہے، بچپن کے اندر ہم دیکھتے تھے کہ صبح آج کل کے حساب سے 8-9 بجے مسجد بھر جاتی تھی، دور دور سے لوگ آتے تھے. یہ خاص قوم ارائی بھی آباد تھی کافی سرسے کے آس پاس کے دیہات میں، اور ایک اور قوم پچادے کہلاتے تھے، وہ لوگ ان کے اندر بھی یہ تھا کہ دیہات میں، کیونکہ جو فقہ حنفی کی روح سے دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا، یہ اہل حدیث کا مسلک ہے کہ وہ دیہات میں بھی جمعہ کے جواز کے قائل ہیں. احناف کے ہاں تو کم سے کم یہ کہ کوئی جو ہے محکمہ جو ہے سرکاری محکمے کا کوئی بڑا جو ہے وہاں پر کوئی قضاء کا کوئی نہ کوئی منصب موجود ہو تو وہاں پر جو ہے وہ ہو سکتا ہے جمعہ، ورنہ دیہات میں جمعہ نہیں. اس زمانے میں دیہات سے لوگ چل چل کر دور دور سے آتے تھے، صبح صبح فجر کے بعد چلتے ہوں گے، جیسے ہم آج کل یہاں جو عیدین کی نماز ادا کرتے ہیں اس کا نقشہ یہی ہے کہ تقریباً فجر کے بعد ہی نکل جائیں، تبھی ہم یہاں پر آ کر صحیح وقت پر جو ہے عیدین کی نماز ادا کرتے ہیں. وہ لوگ نکلتے تھے، آتے تھے اونٹوں کے اوپر، وہ نقشہ میرے ذہن میں اب تک ہے، اونٹوں پر چلے آ رہے ہیں، سفید بڑے بڑے فلوئنگ روبس جنہیں کہتے ہیں انگریزی میں، ان کے وہ کرتے بڑے بڑے نیچے کرتے، ڈھیلے ڈھالے کرتے، سفید ان کے ساتھے، وہ نقشہ ذہن میں موجود آئے اور مسجد بھر جاتی. کوئی کہیں پر واس کہہ رہا ہے، لاؤڈ اسپیکر تو ہوتا نہیں تھا، 15-20-30-40 آدمیوں کا ایک حلقہ ہے، کوئی شخص واس کہہ رہا ہے، کسی اور جگہ کوئی حلقہ درس قرآن ہو رہا ہے، کچھ لوگ کسی جگہ اپنے علیحدہ بیٹھے ہوئے تلاوت قرآن کر، لیکن مسجد کی چہل پہل ہو جاتی تھی بالکل شروع. تو یہ کیفیت ہے جس کی ترغیب ہے. البتہ لازم جب اذان ہو جائے تو کاروبار دنیاوی چھوڑ دو، جماعت ادا ہو گئی، نماز ادا ہو گئی، اب تم جا کر کاروبار دنیاوی کر سکتے ہو. یہ گویا کہ مستحب ہے، استحباب کے درجے میں ہے، لازم نہیں ہے. شام تک بھی اگر دین کے کام کے لیے وقف کرو تو اس کے اندر 12 اجر و ثواب ہے. تو فرمایا فائدہ وجب جنوبها فکلوا منها واطعم القانع والمعتر، اس قربانی کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ، اور جو بھی قناعت والے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہے تو غریب لیکن مانگنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ان تک پہنچاؤ، اطعموا کھلاؤ ان قناعت والوں کو. اس کے حوالے سے مجھے اب یاد آیا، مجھے کل ایک رقعہ پیش کیا گیا تھا کہ کوئی صاحب ہے بزرگ اور وہ خاصی مہم انہوں نے چلائی ہوئی ہے، ان کا کہنا یہ ہے، یہی لاہور ہی کے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ انڈونیشیا اور ملائیشیا میں یہ انتظام حکومت کی طرف سے ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے اس کا غالباً 1/4 حصہ لازم ہے کہ وہ حکومت کے محکمے میں جمع کرایا جائے، اور حکومت اپنے انتظام کے تحت پھر غرباء تک پہنچانے کا اہتمام کرتی. اگر یہ اطلاع ان کی صحیح ہے، ان کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان میں بھی یہ انتظام ہونا چاہیے، اس لیے کہ واقعتاً مستحقین تک نہیں پہنچتا. اب آپ بڑے بڑے آبادیوں میں رہتے ہیں، وہاں تو اس طرح کے غریب تو ہے نہیں، گلبرگ میں کہاں آپ کو غریب مل جائے گا، کوٹھیاں ہیں، پارل ٹاؤن میں کون مل جائے گا، گارڈن ٹاؤن میں کون مل جائے گا. اب یا تو کوئی مانگنے کے لیے چل کر آئے ان کو دے دیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ جن کو وہ لوگ کہ جو مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ گھروں میں بیٹھے، ان تک پہنچانے کا معاملہ انفرادی سطح پر تو تقریباً ناممکن ہے. جیسے کہ اب یہ قربانی کے گوشت کے لیے سعودی عرب میں اہتمام ہوا ہے، بہت صحیح اہتمام ہوا ہے، اور منکرین حدیث کا جو ایک بہت بڑا اعتراض تھا، حالانکہ وہ اعتراض ہوتا یہاں کی قربانی پر کہ یہاں جو قربانیاں دی جاتی ہیں گوشت ضائع ہوتا، حالانکہ یہاں گوشت ضائع نہیں ہوتا، یہاں تو ایک ایک بوٹی کنزیوم ہو جاتی ہے، یہاں وہ رودے بھی کنزیوم ہو جاتے ہیں، خون بھی اب تو استعمال ہوتا ہے، وہ بھی فیڈز کے اندر جو ہے پولٹری فیڈ وغیرہ میں وہ استعمال، کوئی شے ضائع نہیں ہوتی، ہر چیز استعمال ہوتی ہے. لیکن وہاں کے بارے میں، حالانکہ یہ عجیب ان کا منکرین حدیث جو ہے، خاص طور پہ غلام احمد جو پرویز صاحب تھے، وہ وہاں جو ہے تسلیم کرتے تھے کہ حج کے موقع پر تو قربانی قرآن سے ثابت ہے، لیکن چونکہ یہ جو ہے عید قربان، عید الاضحیٰ پر قربانی جو دیتے ہیں باہر کے لوگ، اس کا بارہ قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، اس پہلو سے وہ چونکہ اہل قرآن ہیں اس کو تو مانتے تھے. لیکن دلیل کیا کہ ضائع ہوتا، حالانکہ زیاد وہاں ہوتا تھا، یہاں زیاد نہیں ہوتا. وہاں تو 1962 میں پہلا حج میں نے جب کیا ہے تو واقعہ یہ کہ دیکھ کر افسوس ہوا، جس طرح سے قربانی کا گوشت جو ہے وہ پھر شام کو بلڈوزر آتے تھے اور وہ ان کو گھسیٹ کر کھائی میں پھینک دیتے. صرف یہ ہے کہ جو بدو قسم کے لوگ وہاں پہ، اور خاص طور پہ کچھ جو وہ وہاں پر جو افریقی کچھ آباد ہیں غربا، وہ آ کر وہ بھی سلیکٹڈ دیکھتے تھے کون سا اچھا جانور ہے، اس کے آس پاس کھڑے ہو کر تو گوشت لے جاتے تھے. باقی یہ کہ اگر ان کے معیار پر پورا نہیں اترتا تھا، اس وقت ان کا معیار بھی اونچا ہوا وہ ہوتا تھا، اس لیے کہ بہتات جب ہوگی تو معیار تو اونچا ہو جائے گا. تو بہت سا گوشت ضائع ہوتا تھا، اس کی واقعی تکلیف ہوتی تھی. لیکن اب جو اہتمام ہوا، اللہ کا شکر ہے کہ اب تو کسی کو خلیش ہو ہی نہیں سکتی، پورا گوشت جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے. وہ مجاہدین افغانستان کو پورے پورے جہاز بھر بھر کے آتے رہے ہیں. اسی طریقے سے ایتھیوپیا وغیرہ میں جہاں یہ تحت وغیرہ کا عالم ہوتا ہے وہاں وہ گوشت پہنچایا گیا ہے. اسی طریقے سے اگر پاکستان میں بھی سرکاری سطح پر اس کا اہتمام ہو، بلکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج ہی میں نے اپیل دیکھی ہے ایدھی ٹرسٹ کی طرف سے کہ اگر وہ لوگ یہ اہتمام کریں اور بانی کی کھالے ہی صرف جمع کرنے کا کام نہ کریں، اگر یہ بھی کر لیں کہ ان کے جو سینٹر ہیں اگر انہیں گوشت پہنچا دیا جائے تو باقیتاً مستحق غربا تک ان کو پہنچانے کا کوئی پہلے سے انہوں نے ایریاز مارک کیے ہوئے ہوں، کوئی ان کے پاس کوئی اس کے لیے اعداد و شمار موجود ہو اور اس کو پھر بر وقت گوشت پہنچانے کا اہتمام کیا جا سکے. تو یہ اطعم القانیا، قناعت والوں کو بھی کھلاؤ، اس کا جو ہے حکم ہم اس پر عمل نہیں کر پا رہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں تو موتر جو ہے والموتر جو مانگنے کے لیے آ جاتا ہے بیتاب ہو کر بھوک سے اور وہ آگے نکل آیا ہے مانگ رہا ہے، اس کو تو ہم پہنچا دیتے ہیں، اس لیے کہ جو بھی حصہ نکال دیا جاتا ہے قربانی کے گوشت میں سے جو مانگنے والے آئے دے دیا. لیکن وہ کانے والا جو حکم ہے اس پر عمل نہیں ہو رہا. تو اگر یہ اطلاع صحیح ہے کہ حکومت کی سطح پر انڈونیشیا اور ملائیشیا میں اس کا اہتمام ہے تو بہرحال پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے. یہ حکومت کا جو نظام زکات ہے اس کے تحت ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایزی ٹرسٹ والے جو ہیں وہ اس کا اہتمام کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے کسی کو. کذالک سخرنا لکم لعلکم تشکرون، اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو ان بہیمت الانعام کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. ورنہ اونٹ جیسا جانور آپ اندازہ کیجئے، یہ معاملہ تو خیر حضور کے ساتھ خاص تھا کہ اونٹ آگے بڑھ کر خود اپنی گردن پیش کر رہا ہو، لیکن یہ کہ ویسے تو اللہ نے آخر مسخر کیا ہوا، انسان ان کو استعمال کرتا ہے، ان پر سواری کرتا ہے، ان کو سدھاتا ہے، ان سے کام لیتا ہے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو ان کے طرف سے جس کی اجازت ہے اس کا گوشت کھاتا بھی ہے. تو فرمایا یہ ہم نے مسخر کیا ہے تاکہ تم ہمارا شکر ادا کر سکو. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ہرگز نہیں پہنچیں گے اللہ تک نہ ان کے گوشت نہ ان کے خون. ولکن ینالہ التقوی منکم، اب وہ اسلام کے بعد لفظ تقوی آ گیا. اسلام ہی اپنی جگہ پر حقیقت کے اعتبار سے تو دیکھا جائے تو ساری قیامت اسی میں موجود ہے، لیکن یہ کہ دین کی اپنی اصطلاحات ہیں. تقوی وہ روح باطنی ہے کہ جو دین میں بھی انسان کو آگے سے آگے بڑھنے پر آمادہ کرتی، کھڑے نہ رہو ایک مقام پر. تازہ ندا میں بڑی اچھی تحریر آئی ہے برادرم اقتدار احمد کی، آپس کی باتیں، خاص طور پر تنظیم اسلامی کے رفقا سے انہوں نے خطاب کر کے بات کی ہے، بڑی پیاری تحریر ہے. جب حضور نے یہ فرمایا ہے کہ کسی بھی مسلمان کے دو دن اگر برابر رہے تو وہ گھاٹے میں رہا، ترقی ہونی چاہیے. آپ دین کے کام کرنے کے لیے آپ نے قبر کسی ہے تو آگے سے آگے بڑھیے، کھڑے نہ رہ جائیے کسی مقام پر، اس لیے کہ بڑا مغالطہ ہوتا ہے. آدمی سمجھتا میں کھڑا ہوں، کھڑا نہیں ہوتا پیچھے ہٹتا ہے، اس لیے کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، تباہت ایک تغیر کو ہے زمانے میں، یہاں سکون تو ممکن ہی نہیں ہے. سکون کا نام تو موت ہے. زندگی جب تک ہے اس میں حرکت لازمن ہوگی، اگر آگے نہیں ہوگی پیچھے ہوگی، اگر پیش قدمی نہیں ہوگی پچھتائی ہوگی لازمن. اس اعتبار سے ہر شب کو جائزہ لینا چاہیے. تو جو شے انسان کو آمادہ کرتی ہے، دنیا میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے دوڑ لگائے ہوئے، اس لیے کہ دنیا کی نعمتیں آسائشیں اس کی چمک دمک نقد ہے، نگاہوں کے سامنے موجود ہے، لہذا ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، اس میں لوگ جو ہے ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی فکر میں. دین کے معاملے میں اصل میں یہ قرآن مجید نے اس کا میدان بدل دیا ہے. مسابقت یہ تو انسان کی فطرت میں ہے آگے بڑھنا، لیکن تم میدان اس کا بدل دو. فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے دوڑ لگاؤ، آگے نکلو. انفاق فی سبیل اللہ میں ایک دوسرے سے آگے نکلو. تفریض اوقات میں ایک دوسرے سے آگے نکلو. اپنے وقت کو فارغ کرنا دین کے لیے، اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو، بجائے اس کے کہ جو بھی پابندی کا لگا دی گئی ہو کہ اتنا وقت ضرور لگانا ہے، مر پڑ کر بمشکل اس کو پورا کر رہا ہو آدمی، اس سے آگے نکلے، زیادہ سے زیادہ وقت فارغ کرے. یہ تفریض اوقات
تبلیغی بھائیوں کی اصطلاح ہے وقت فارغ کرنا. اس وقت واقعی یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے کمیاب کموڈٹی جو ہے وہ وقت ہے. ہر شخص لٹاپین ہے، پورا وقت لگا رہا ہے دنیا کے لیے، کہیں ملازمت بھی ہے، کہیں کوئی اور کام بھی ہو رہا ہے، کوئی سائڈ جاب بھی ہے، اس لیے کہ گزارا نہیں ہوتا. اور گزارا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہر ایک نے ایک اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ معین کیا ہوا ہے اور اسے مسلسل بڑھانے کی فکر میں ہے، تو گزارا ہوگا کیسے؟ تو جو آئے گا کب جائے گا، بلکہ مزید کی ہمیشہ ڈیمانڈ برقرار رہے گی. اور اس کے لیے آدمی جو ہے پورا کرنے میں اپنا سارا وقت، ساری توانائی، ساری قوت خرچ کر دے گا. پھر دین کے لیے کیا بچے گا؟ نہ وقت ہے، نہ توانائی ہے، نہ قوت ہے، نہ فرصت ہے. کبھی آئے بھی ہیں تو تھکے ماندے آئے ہیں، ایگزاسٹڈ حالت میں آئے ہیں، لہذا کچھ کرنے کے لیے اس کو طبیعت میں آمادگی اور نشاط نہیں ہوتا. تو اس لیے یہاں پر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو روح ہے تقویٰ ہے، یہ برقرار رہنی چاہیے، یہ آگے سے آگے پش کرتی ہے. یہی چیزیں سورہ مائدہ میں آئی ہے کہ یہی حتی اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ يحب المحسنین. یہ ایک درجہ بدرجہ ایمان، ایمان کے ساتھ ایک عمل، پھر اور ایمان. وہ ایمان جب گہرائی میں چلا گیا تو اب تو مجسم نیکی بن جائے گا انسان، نیک عمل علیحدہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. اور مزید ایمان، اور مزید تقویٰ، اس کے نتیجے میں درجہ احسان پر انسان فائز ہو جائے. چنانچہ آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ اس سے وہ لفظ بھی آ رہا ہے، لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم کذلک سخرھا لکم. اسی طرح اللہ نے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی تکبیر کرو. تکبیر کے لفظ کو بھی ایک تکبیر ظاہری ہے، وہ تو اللہ اکبر کہنا ہے، اور اللہ اکبر کہنے میں بھی خاص طور پر عیدین میں جاتے آتے تکبیریں، جو عیدین کی نمازیں ان میں اضافی تکبیریں، چھ تکبیریں اضافی دو رکعتوں میں ہم کہتے ہیں بلند آواز سے. تو یہ گویا کہ تُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ اس پر درجہ بدرجہ عمل ہے کہ جو بھی نماز دوگانہ ہے اس میں اضافی تکبیریں، آتے جاتے تکبیروں کا ورد آدمی کرتا رہے. پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ آتے جاتے کا راستہ بدلو، تاکہ تمہاری آبادی کی ساری گلیاں، سارے راستے جو ہیں وہ اس جو بھی اللہ تعالیٰ کا یہ جشن ہے، حضرت ابراہیم کی سنت کو تازہ کرنے کا سالانہ جشن، اس کی گویا کہ تمام تمہاری آبادی جو ہے اس کے اثرات اور برکات سے جو ہے وہ مستفید ہو جائے. لیکن اس میں بھی آگے سمجھیے، تکبیر تو اصل میں ہے اللہ کی کبریائی کا نظام قائم کرنا. اس نظام کو قائم کرنے کے لیے قربانی دینی ہوگی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، وقت کی قربانی، اپنے سٹیٹس کی قربانی. یہ قربانی اگر نہیں دیں گے تو اللہ کی تکبیر نہیں کر سکتے. اس قربانی کے لیے ہے در حقیقت یہ قربانی کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تجویز کی. اس قربانی سے، اس بڑی قربانی کا جذبہ اگر پیدا ہوتا ہے تو قربانی صحیح، اور اگر یہ نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے، تو پھر یہ رسم ہے. وہ چاہے 25,000 کا دمبا ہے، وہ آپ نے دے دیا ہے، لیکن یہ کہ اللہ کی میزان میں اس کا کوئی بدل نہیں ہے. اس کی دنیا میں آپ کو شہرت مل گئی، اخبار میں آ گیا، یا چرچا ہو گیا آپ کی آبادی میں کہ بہت قیمتی جانور قربان کیا ہے. اس کا تو جو بھی اجر و ثواب ہے یہی رہ گیا، گوشت اور خون تو یہاں رہنے ہی ہے، تقویٰ تھا نہیں کہ جو اللہ تک پہنچتا. تو اسی لیے اس بات کو نوٹ کیجئے کہ اس رکوع کے اندر اسلام سے بات شروع ہوئی، پھر تقویٰ کے حوالے سے آخر میں فرمایا وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور اے نبی بشارت دے دیجئے ان کو جو درجہ احسان پر فائز ہو جائے. وہ ہے اصل مقام مطلوب، کہ یہاں پہنچو اللہ کے وہ بندے جو محسنین بن جائیں. احسان کے معنی ایک تو ہے کسی پر احسان کرنا، ایک ہے جو کام انسان کرے نہایت خوبصورتی سے کرے. تو دین کے معاملے میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ، بہتر سے بہتر، خوبصورت سے خوبصورت صورت اختیار کرو، اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے بہتر سے بہتر کی طرف پیش قدمی کرو، درجہ احسان پر فائز ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم پر فرض کی ہیں ان کی ادائیگی بہترین انداز میں، خوبصورت ترین انداز میں، اس کے تمام احکام پر جو ہے انسان عمل درآمد کرے بہترین شکل صورت. یہ ہے در حقیقت درجہ احسان. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قربانی کی اصل روح سے بہرحال فرمائے. چند منٹ کی گفتگو اور کروں گا، ابھی تشریف رکھیے. یہ جو آج کی اصل گفتگو تھی وہ تو ختم ہوئی. جہاں تک افغانستان کا معاملہ ہے، اب جو صورت نکل کر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ تین ٹرینڈز وہاں پر بہت نمایاں ہو رہے ہیں. نمبر ایک جو تازہ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ غالباً مجددی صاحب کے انیشیٹو پر ایک لویا جرگا بلایا جا رہا، جس کی بہت پہلے سے آپ یہ لفظ سنا کرتے تھے، لویا جرگا، بڑا جرگا. وہ قبائلی جو ان کی پرانی جو ان کی رسوم ہے اور ان کی روایات ہیں اس کے مطابق، اور در حقیقت یہ نام ہمیشہ سامنے آتا رہا ہے ظاہر شاہ کو بلانے کے لیے، کہ لویا جرگا اگر بلایا جائے گا، یعنی وہ قبائلی سردار جمع کیے جائیں گے جو قدیم زمانے میں جن کی اپنی اپنی جگہ پر حیثیت تھی، تو ظاہر بات ہے قدیم تو قدیم ہی کو پسند کرے گا. یہ تو ایک نئی قوت مجاہدین کی ابھری ہے، نئے کاڈرز وجود میں آئے ہیں، نئی تنظیمیں وجود میں آئی ہیں، انقلاب آیا ہے. اصل میں جو کوشش تھی کہ ظاہر شاہ کو لایا جائے، اس کے لیے یہ ہے کہ لویا جرگا تو بہت عرصے سے اس کا نام نہیں سن رہے تھے، لیکن یہ کہ معلوم ہوا کہ وہ بات جو ہے صرف پس منظر میں گئی تھی، ابھی وہ ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ لویا جرگا جو ہے اس کے لیے اب اہتمام. تو گویا کہ ایک گروپ تو یہ ہو چکا ہے مجاہدین میں سے، چونکہ دو یا تین پارٹیاں وہ ہیں کہ جن کو پہلے بھی کہتے تھے یہ ماڈریٹس ہیں، صفت اللہ صاحب اور محمد نبی محمدی صاحب اور گیلانی صاحب، یہ تین جو ہیں یہ پرو ظاہر شاہ تھے. یہ اصل میں گویا کہ اس پورے جہاد افغانستان یا جو بھی یہاں پر جنگ جاری رہی ہے اس سے پہلے کا جو نظام ہے اصولاً اسی کو دوبارہ لانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ڈیٹ سیٹ ہو گئی ہے، گویا کہ وہ رخ بھی بالفعل اب آگے بڑھ رہا ہے. دوسری طرف یہ خبر آئی ہے کہ مزار شریف اب مرکز بن رہا ہے، یہ ہے شمالی علاقہ جو ہے افغانستان کا، تمام مائنورٹیز، اس میں تاجک، ہزارے، اور ان میں سب کے سب، اور سب کے پیچھے پشت جو پشت بنا ہے اس وقت وہ ایران، اس لیے کہ ہزارے جو ہے شیعہ ہے اس علاقے میں، چونکہ جو افغانستان کا وہ علاقہ ایران کے ساتھ قریبی رکھتا ہے، جغرافیائی اعتبار سے قرب ہے، تو اب ان کی اب ایران کی پشت پراہی سے وہاں مرکز بنا رہے ہیں. اور تقسیم افغانستان کا بھی معلوم ہوتا ہے کہ بلو پرنٹ تیار ہو چکا ہے، وہاں انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم اپنے معاملات کو علیحدہ طے کریں گے، ہمیں نہ کابل کی حکومت سے کچھ لینا ہے اور نہ مجاہدین سے کوئی سروکار ہے. وہاں ان کی کانفرنسیں جو ہے شروع ہو چکی. لیکن تیسری بات جو بہرحال ہمارے لیے زیادہ خوش آئند ہے وہ یہ ہے کہ بقیہ جو چاروں بھڑے تھے، جو یا جو بھی چار ہی ہے غالباً یا تین یا چار، وہ جو اصل ایکٹیو مجاہدین تھے وہ گویا کہ جمع ہو رہے ہیں. تو یہ پولرائزیشن کا یہ حصہ ہمارے لیے خوش آئند ہے. گلبدین حکمت یار صاحب، سیاد صاحب، اگرچہ جو بھی پروگرام بنا تھا پہلے کابل کی عارضی حکومت میں، اس میں تو سیاد صاحب بھی اس معاہدے میں شامل تھے، اور اسی طریقے سے مولانا یونس خالد صاحب بھی شامل تھے، استاد ربانی بھی شامل تھے. صرف یہ کہ گلبدین حکمت یار صاحب اس میں شامل نہیں ہوئے تھے، ان کا کوئی نمائندہ آیا تھا صرف اس اجلاس میں، اور اس نے بھی شاید دستخط نہیں کیے تھے اگر مجھے غلطی نہیں لگ رہی ہے. لیکن یہ کہ بقیہ یہ تینوں دھڑے جو ہے یہ اس میں شریک تھے، لیکن اب معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان بقیہ دو دھڑوں سے مایوس ہو کر، اور صفت اللہ مجددی صاحب کی جو بھی حکمت عملی ہے یا جو ان کا طرز عمل ہے یا جو ان کی روش ہے اس سے بددل ہو کر، اور جو معاہدہ ہوا ہے احمد شاہ مسعود کے اور گلبدین حکمت یار کے مابین، یہ میرے نزدیک اس پورے صورتحال کے اندر خوش آئند بات ہے. اگرچہ اس کا اندیشہ پورا موجود ہے کہ ایک بڑی خونریز جنگ ابھی ان حضرات کو لڑنی ہوگی، گویا کہ معاملہ وہی ہے کہ چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. اور یہ ہوتا ہے جیسا کہ میں کئی جمعوں سے تجزیہ کر کے آپ کو بتاتا رہا ہوں، ہمیشہ وہ انقلاب جو کسی ایک جماعت کی قیادت میں نہیں ہوتے، اس میں بالآخر یہ صورتحال جو کہ بڑی ہی ناپسندیدہ اور بڑی تکلیف دہ صورت ہوتی ہے وہ پیدا ہو جاتا، جیسے ایران میں ہوا. جو مذہبی عناصر تھے ان کے اور جو مجاہدین خلق تھے ان کے درمیان جو بھی ہوا، وہ پوری پارلیمنٹ جو اڑائی گئی اور 80 ان کے ٹاپ لیڈر جو ہے ایک ہی دن میں ختم کیے گئے، آیت اللہ بہشتی سمیت، وہی حادثہ ہو جاتا اگر یہ جو جہاز جا رہا تھا جو صفت اللہ مجددی صاحب کو لے کر، اس میں ان کے 100 اہم لوگ اور کمانڈرز موجود تھے، اگر وہ جہاز وہ تو بال باری سمجھیے بچا ہے، تو وہی شکل جو ہے ایران میں جو ہوئی تھی پارلیمنٹ کی عمارت کو اڑانے سے، وہی نتیجہ یہاں بھی برابر ہو جائے. اس میں جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں وہ کیوں کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے ان پر تنقید کر کے تو خوشی ہوتی ہے، اصل یہ ہے کہ ہم یہ سبق حاصل کریں. اگر اس ملک میں اقامت دین کی جد و جہد، اف دی ریئلی مین اٹ، اگر یہ ہمارا ارادہ ہے، مبارک ہے وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ یہ ارادہ اور عزم عطا فرما دے کہ اسی لیے کہ جینا ہے اسی کے لیے مرنا ہے، اور وہ اس عید الاضحیٰ پر بھی اپنے اس قربانی کے جذبے کو تازہ کرے. یہ قربانی صرف جو ہے جانوروں کو قربان کر دینے تک محدود نہ رہے، بلکہ ایک عزم تازہ جو ہے ہمیں عطا کرے کہ ہمیں اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے. اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور یہ چھری جو میں چلا رہا ہوں کسی بکرے کی گردن پر یا میڑے کی گردن پر, یہ تو ایک سمبل ہے, علامت ہے, یہ تو شاعر میں سے ہے. شاعر کے ذریعے سے شعور کو اجاگر ہونا چاہیے, اس فکر کو تازہ ہونا چاہیے. یہ کام اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو اس اصول کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے. اس لیے کہ جیسے ہی یہ اصول ذہن سے مدم ہو جاتا ہے, اوجل ہوتا ہے, تو خواہشات پیدا ہوتی ہیں, کسی طرح جمع ہو جائیں, مختلف دھڑے جمع ہو جائیں, مختلف جماعتیں جمع ہو جائیں, کوئی متحدہ محاذ بن جائے, کوئی کام ہو جائے. لیکن ایک سبق جو ان سب سے حاصل کر کے پلے باز لینے والا ہے کہ کبھی کسی متحدہ محاذ کے تحت کوئی اقدام نہیں ہونا چاہیے. متحدہ محاذ تقریب کے لیے مفید ہے, کسی کی ٹانگ گھسیٹنی ہو گھسیٹنے کے, لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. ایوب خان کی ٹانگ گھسیٹ لی, کمائی کی تھی سب وہ ڈیک یا وغیرہ جو پی ڈی ایم وغیرہ بنے تھے ان کی محنت, سب سے زیادہ محنت جماعت اسلامی کی تھی. ایوب خان کے خلاف نفرت مذہبی بنیادوں پر پیدا کرنے میں جماعت کے وسائل جو رسائل و جرائد تھے انہوں نے سب سے کام کیا, لیکن وہ ساری کھیر پکائی جنہوں نے کھائی بھٹو صاحب نے, نتیجہ کیا نکلا؟ ٹھیک ہے ایوب خان جو ہے وہ تو گر گئے, لیکن بس نتیجہ کیا برآمد ہوا؟ پہلے یحیی خان آئے, ملک دو لخت ہوا, اس کے بعد بھٹو صاحب آئے. اسی طریقے سے بھٹو کو گرایا, اس میں بھی قربانیاں دینے والے مذہبی عناصر تھے, انہوں نے ہی انہیں کیا. دراصل میں جان دینے کے لیے تو آدمی وہی تیار ہوتا ہے جسے کچھ اللہ اور رسول اور آخرت پر کچھ نہ کچھ یقین ہے, کسی درجے میں ہے, کوئی گمان بھی ہے کہ ہاں آخرت ہے, جنت ہے, دوزخ ہے, وہی جان دینے کے لیے تیار ہوگا. مسلمانوں میں اور کوئی جان دینے کو آمادہ نہیں ہوتا. لہذا قربانیاں جو بھی وہ نظام مصطفیٰ تحریک کہلائی وہ دی ہوئی عناصر. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ دلیا یا کھیر جو بھی کہے, وہ جو پکائی انہوں نے نو جماعتوں نے متحدہ محاذ بنا کر, وہ گیارہ برس تک عیش کر کے کھائی ہے ضیاء الحق صاحب نے, یہ نتیجے نکل گئے. یا کامیاب بھی ہو جائے تو پھر ایک اور راؤنڈ خون ریزی کا, ایک اور جنگ کا سلسلہ ہوتا ہے, تب کئی بات بنتی ہے. بولشویک اور بولشویک کے درمیان اسی طرح چین میں ہوا, اسی طرح ایران میں ہوا, یہی معاملہ افغانستان میں. تو ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے, ایک قیادت میں ایک جماعت, جب تک یہ وجود میں نہیں آتی دعوت, تبلیغ, تربیت, تنظیم کام کرتے رہیے. جب تک یہ شکلیں جیسا کہ میں نے عرض کیا بارہا, دو شرطیں پوری نہ ہو جائیں, ایک دعوت اس حد تک عام کی جا چکی ہو کہ پولرائزیشن اسی بنیاد پر ہو کہ کون دین کے ساتھ ہے, کون دین کا مخالف, گڑبڑ نہ ہو معاملہ, ایشوز جو ہے وہ کنفیوز نہ ہو, بات بالکل واضح ہو. اور دوسرا یہ کہ ایک قیادت میں ایک جماعت تیار ہو. دوسری بات بھارت کی ہے, اگنی میزائل کا جو تجربہ ہوا ہے اس سے تو چین کو بھی تشویش ہوئی ہے, پاکستان تو بیچارہ بہرحال چین کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. پھر یہ کہ اب جو آج کی خبر ہے تازہ کہ وہ ایئر ایکسرسائزز ان کی تیار شروع ہوئی ہیں بڑے زور شور سے, اور وہی اڈے جن سے کہ پاکستان پر حملے کے لیے 1967 اور 1971 میں جو جہاز اڑے ہیں انہی اڈوں پر وہ ایکسرسائزز ہو رہی ہیں. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی تشویش کا معاملہ ہے. صورتحال جو ہے ہم نہیں کہہ سکتے کیا ہو جائے گی, لیکن ظاہر بات ہے اس پر کچھ مزید اس پر کہنے کی ضرورت نہیں, پچھلے جمعے میں بھی عرض کر چکا ہوں. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہندوستان اور پاکستان دونوں میں جو لوگ بھی اس وقت ارباب اقتدار ہیں, جن کے ہاتھ میں زمام کار ہے, انہیں تحمل اور بردباری عطا فرمائے, اور وہ سوچے کہ در حقیقت اگر یہ دونوں ملک لڑتے ہیں, جنگ ہوتی ہے, اس کے نتیجے میں تباہی دونوں کے حصے میں آئے گی. کس کے حصے میں زیادہ, کس کے حصے میں کم, یہ تو حالات بتائیں گے, اس کا تو کوئی پہلے سے نہیں کہہ سکتا, لیکن تباہی دونوں کے لیے. لیکن گھی کے چراغ جلیں گے ان لوگوں کے ہاں. اور اس میں بھی میں بلکہ میں نوٹ کر کے تو نہیں لایا تھا, تیسری بات جو کہ بہت ہی ایک اہم ایونٹ ہے اس عرصے کا, کہ ویسے تو آپ نے سنا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں بھارت بھی ہچکچاتا رہا. کیوں ہچکچاتا رہا؟ صرف اس لیے کہ بھارت میں بھی 18 کروڑ مسلمان آباد ہیں. یہ ان کا اثر تھا, ورنہ آپ سوچئے کہ بھارت کو کیا سبب تھا کہ وہ نہ تسلیم کرے. انہیں معلوم تھا کہ مسلمان جو ہے یہاں کے ان کے احساسات مجروح ہوں گے. لیکن اب خلیج کی جنگ کے بعد جو صورت بدلی ہے تو انہوں نے باضابطہ تسلیم بھی کیا اور اپنے سفارت خانے قائم کر دیے, اور اس میں جو اگلا قدم آیا ہے اب ان کا معاہدہ ڈیفنس کے میدان میں, جو آپس کے اندر کوآپریشن بڑی جو سمجھئے کہ ایکٹیو کوآپریشن شروع ہو رہی ہے, یہ بھی ہمارے لیے خطرے کا سگنل ہے. لیکن میں پھر عرض کروں گا کہ اصل کام تو یہ ہے کہ اپنی داخلی استحکام کی طرف توجہ دیں. سب سے بڑھ کر یہ
کہ جو اس کا اصل مقصد تھا اس ملک کا اس کی طرف کوئی میننگ فل پیش قدمی ہو, واقعی لوگوں کو محسوس ہو کہ ہم اسلام کی طرف جا رہے ہیں. سیاسی استحکام کے لیے میں عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ کہ نئے انتخابات یہ حالات کا تقاضا بن چکے ہیں, اس کو جتنا ملتوی کیا جائے گا حالات خراب ہوں گے. نمبر دو یہ کہ کوئی احتساب کا بھی نظام, کوئی بھی حکومت جو ہے عارضی بنے اسے دو کام کرنے چاہیے, ایک ہے انتخاب لیکن خالص غیر جانبداری کے انداز میں. اسی لیے اس میں جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے صرف یہ ہے کہ ریٹائرڈ ججز کو لیا جائے, ان میں سے بھی ایسے شخص کو نہ لیا جائے جس کے رجحانات پہلے سے معلوم ہو کہ کسی ایک یا دوسری پارٹی کی طرف ہیں, بالکل غیر جانبدار. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ ہمت دے اس حکومت کو کہ وہ احتساب حقیقتاً کر سکے. یہ جو دولت کے اوپر ڈاکے ڈالے گئے اس ملک میں, مجھے کل کوئی صاحب بتا رہے تھے 23 ارب روپیہ جو ہے وہ صرف ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ بینک کا ہے لوگوں کے ذمے, کوئی دینے کو تیار نہیں. کتنے ارب روپے ہیں کہ جو بینکوں میں رائٹ آف کیے گئے ہیں, کبھی خبر سن لیتے ہیں کہ ان کی لسٹیں مرتب ہو رہی ہیں, لیکن یہ کہ آج تک کوئی ان کا نام باہر دینے کو تیار نہیں ہوا ہے. ان سے جب تک کھایا ہوا مال نکلوایا نہ جائے, اور بعض لوگوں نے یہ خبر بھی دی ہے کہ جس قدر روپیہ ہمارے سرمایہ داروں نے باہر ملک سے باہر جمع کرایا ہوا ہے, اگر انہیں ٹکٹکی پر کس کا اور ان سے وہ رقم واپس منگائی جائے, سارے ہمارے قرضے ورضے جو ہے وہ ان کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے, کہ ہم جو اس کے وشیس سرکل کے اندر بندھے ہوئے ہیں کہ سود دینے کے لیے اور قرضہ, پھر اس اور قرضے سے اور سود بڑھا, وہ ایک چکر ہے, منحوس چکر, وشیس سرکل جس میں ہم آئے ہوئے ہیں. انہیں کے اگر پیسے وہاں سے کھینچ لیے جائیں واپس, وہ جب ہی ہوگا جب کوئی ایسے باہمت لوگ سامنے آ جائیں جن کے اپنے کوئی مفادات نہ ہو, جو کوئی کسی قسم کی پولیٹیکل ایمبیشن نہ رکھتے ہو, وہ آئے اپنا دامن صاف ہو. جیسے حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا تھا کہ پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی زنا نہ کیا ہو. ٹھیک ہے, یہ عورت دانیہ ہے, رجم کی مستحق ہے, لیکن پہلا پتھر وہ مارے جس نے خود کبھی زنا نہ کیا ہو. تو ظاہر بات ہے احتساب, وہ تو ضیاء الحق صاحب بھی احتساب انصاف کرتے کرتے الیکشن پوسٹ پون کرتے گئے, جس نے قبلہ درست کر لیا وہ پاک صاف ہو گئے, اس کا تو سارا گویا کہ کھایا پیا حلال ہو گیا, سب کا سب جائز ہو گیا. یہ صورتحال تو بہرحال صورت ہے, اس سے تو کوئی بہتری پیدا نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس کو اس انداز میں کوئی حکومت آئے اور داخلی استحکام پیدا ہو, یہی ہے کہ جس سے ہم دشمنوں کے مقابلے میں بھی کھڑے ہو سکیں گے بنیاد مرسوس بن کر, اور یہی وہ ہے جس سے کہ ہم سہولت کا اور امریکہ کا جو نیو ورلڈ آرڈر ہے اس کے مقابلے میں بھی دیوار بن کر کھڑے ہو سکتے ہیں. ورنہ تو بہرحال جو بھی صورتحال ہے جرم ضعیفی کی سزا برج مفاجات, اللہ ہمیں اسے بچائے.